لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وآله وقطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تن هارت ریفلیکشن. کسی بچے نے مجھے بتایا کہ مولانا یہ تین لفظ آپ استعمال کریں تو سورہ احزاب کی آیت کی جو آپ تشریح کر رہے ہیں تو وہ زیادہ آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی. دین مکمل نہیں ہے جب تک کہ ولایت دین میں شامل نہ کی جائے. عبادت مکمل نہیں ہے کہ جب تک کہ درود کی شکل میں آل محمد کا ذکر اس میں شامل نہ کیا جائے. اسلام کی عبادتوں میں اہم ترین عبادت جو اگرچہ فروع دین میں شامل ہے لیکن کچھ اس انداز سے اس کی فضیلت و اہمیت کے لیے روایتیں آ رہی ہیں کہ اس کا انداز اصول دین جیسا بن رہا ہے. الصلاۃ و عماد الدین، دین کا پلر ہے نماز. یہی ایک روایت بتا رہی کہ اگر اس پلر کو ہٹا دیا گیا دین کی پوری عمارت زمین پہ گر پڑے گی. اصل چیز عقیدہ، لیکن اس عقیدے کو سہارا دینے والی اتنی اہم ترین عبادت اور یہ عبادت ہے نماز. رکی رہتی ہے، آگے بڑھتی ہی نہیں ہے، مکمل ہو ہی نہیں پاتی جب تک کہ آل محمد کے آگے آل محمد نہ شامل کیا جائے. یہ کل کی مجلس کا اختتام تھا. اب یہاں پر تیسری مجلس سے میں مسلسل آیہ درود کی تلاوت کر رہا تھا اور آج اس پہ بات پوری کر دینا، تو یہاں پر یہی سمجھانا کہ نماز کے اندر یہ درود اتنا زیادہ اہم جو بن رہا ہے، تو اس کی ایک بہت اہم وجہ کہ ولایت کو سمجھانے والی چیز درود. ولایت کیا چیز؟ 1400 سال سے عالم اسلام میں غدیر خم کے واقعے پر ایک بحث چلی آ رہی ہے، انتہائی ضدی لوگوں کو چھوڑ کر، جن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر چیز کا انکار کرنا ان کو چھوڑ کر. غدیر خم کے واقعے کو سارا عالم اسلام مانتا. سرکار ناصر الملت علی اللہ مقامہ، والد سرکار مولانا حامد حسین صاحب نے ابقات الانوار شروع کی، مکمل کی ناصر الملت. 1000 سے زیادہ صفحات فقط ان ریفرنسز کے. علامہ امینی نے 60s میں الغدیر کے نام سے 10 جلدوں میں 10,000 صفحے کی کتاب لکھی، خالی ریفرنسز. تو کوئی انکار نہیں کرتا، غیر بھی مانتے ہیں. لیکن ایک اختلاف 1400 سال سے چلا رہا. بھئی جب غدیر کو مان لیا تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اس بات کا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلان غدیر کا مقصد ہے علی سے محبت کرو، اور ہمارا 1400 سال سے یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ اعلان غدیر محبت کی بات نہیں ہے، ولایت کی بات. اب لفظ مولا عربی زبان کا ایک ایسا عجیب و غریب قسم کا لفظ ہے جس کے 70 سے زیادہ معنی. مولا حاکم کو بھی کہتے ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں. ایک ہی لفظ کے اتنے مختلف قسم کے معنی. تب جو بحث ہو رہی ہے 1400 سال سے وہ اس بات پہ نہیں ہو رہی ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، وہ اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ مولا کے معنی کیا، 70 میں سے کون سے معنی یہاں پہ مناسب لگتے ہیں. اس کے لیے بھی انگریزی کا یقیناً کوئی نہ کوئی لفظ ہوگا، جیسے کراس ورڈ وغیرہ ہوتے ہیں. ہمارے بچپنے میں اردو میں معمہ، وہ اخبارات میں بھی چھپا کرتا تھا اور ایک بہت ہی زیادہ بےہودہ قسم کا رسالہ بھی تھا. ہدایت کی شمع ہوتی ہے، وہ گمرہی کی شمع تھی، اس کے اندر بھی کوئی معمہ آیا کرتا تھا. اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک جملے کے اندر ایک لفظ چھوڑ دیا جاتا. اب آپ کو اس جملے کا کانٹیکسٹ دے کے لفظ بھرنا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک لگ رہا ہے کہ وہ ٹھیک لگ رہا. مثلا لکھا ہوگا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، اور آگے بریکٹ میں دو لفظ ہوں گے کہ کس کے بغیر، ٹی وی یا بیوی. بیوی کے بغیر گزارا نہیں ہے کہ ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں ہے مثلا. تو اس انداز سے دیکھنا پڑتا ہے کہ جملے کی ساخت اور اسٹائل کیا، کون سا لفظ یہاں پہ ٹھیک ہے. اب یہ 1400 سال سے بحث ہے کہ غدیر قوم کا جو اعلان ہوا، اگر اس پورے اعلان کا کانٹیکسٹ دیکھیں، روکا گیا قافلے کو، کیسی دھوپ میں روکا گیا، آگے رہنے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے رہنے والوں کا انتظار کیا گیا، لوگوں سے جلتی زمین پہ قدم نہیں رکھا جا رہا، ان کو اسی زمین پہ بٹھوا دیا گیا، اور اس کے بعد پیغمبر نے کہا کہ تقریر بھی مجھے کرنا اور ممبر بھی مجھے بنا کے دو. یا رسول اللہ، ہم کو تھوڑی آپ سے کہہ رہے کہ تقریر کر، خود ہی آپ کی خواہش ہے تو خود ہی ممبر لے کے آئیے، مگر نہیں، ممبر بھی بنا کے دو، اور وہ سارا اہتمام. اب یہ خالی محبت کے اعلان کے لیے ہوگا کہ ولایت کا، آقائی کے اعلان کے لیے؟ اب یہ ساری بحث میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں جہاں عموماً ہمارے قابل احترام بزرگ اور اساتذہ اور علماء بات ختم کرتے ہیں. یہ سب سمجھا کے کہا کہ نہیں بھائی، یہ اس انداز سے جو اعلان ہوا یہ محبت کا اعلان نہیں ہو سکتا ہے جو اس سے پہلے سینکڑوں بار ہو چکا. دعوت ذیلشیرہ سے لے کر آخری حج کے آغاز تک یہ بار بار اعلان ہو چکا ہے، یہ اعلان یہاں پہ محبت کا لفظ جو ہے وہ فٹ نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ آقائی اور حکومت کا لفظ. یہ سارا 1400 سال سے ہمارے علماء کی محنتیں، مگر یہ ساری محنتوں پہ پانی پھیر دیا اعلان غدیر کو. ایک مومن اہل بیت نے وہی پہنچا دیا کہ جہاں دشمنان اہل بیت پہنچا دینا چاہتے، کہ ہم نے کہا کہ کیسے پتا چلا کہ ہم غدیری ہیں، کیسے پتا چلا کہ مولا سے محبت کرتے. ارے تو 1400 سال سے دشمن کہہ رہے ہیں کہ غدیر کا مطلب تھا محبت. غدیری کا مطلب محبت نہیں ہے، غدیری کا مطلب ان کے حکم پہ عمل کرنا، جو وہ کہتے جائیں اس کو ماننا. مولا، مولا کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہاں سے آرڈر آئے گا، آپ کو اس کو فالو کرنا. یہ والا غدیر کا اعلان، اور آنکھیں بند کر کے، بحث نہیں، آرگومنٹ نہیں، ڈبیٹ نہیں، عقل میں آتا ہے کہ عقل میں نہیں آتا، فائدہ سمجھ میں آئے کہ نقصان سمجھ میں آئے، یہ سب نہیں. غدیر کے اعلان کو اگر بہت ہی مختصر آپ دیکھیں تو وہ غلام کا اسٹائل جو پہلی مجلس، تیسری مجلس میں آ گیا تھا. کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، پہننا کیا. اور غدیر کو اگر آپ باقاعدہ امام معصوم کی سیرت میں دیکھیے تو یہ بھی ایک مختصر سا واقعہ. آج بڑی ایک انٹرسٹنگ قسم کی ای میل آئی تھی میرے پاس، اس سے پہلے تو بڑی توہین آمیز قسم کی، لیکن کسی مومن نے ایک چارٹ بنایا ہوا، بہت ٹائم تھا اس کے پاس. بہرحال 8 سال سے وہ میری مجلسوں کو فالو کر رہا، چارٹ بنایا ہوا ہے کہ مولانا آپ مجلس سے پڑھتے ہیں، یہ واقعہ پہلی مجلس میں آتا ہے، یہ چھٹی میں، یہ آٹھویں میں، ٹک لگاتا جا رہا ہے. تو آج اس نے چارٹ بھیجا کہ مولانا اس عشرے میں بھی اب یہ پرانی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں، یہ دو تین چیزیں رہ گئی، یہ کب آئیں گی؟ شراب والی روایت کب آئے گی؟ میں نے کہا آج ہی آئے گی. یہ میں نے ان کو رپلائی بھیجا. جو لوگ باقاعدگی سے میری مجلس سنتے وہ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے، مگر اس مومنہ کا جملہ جو ہے، شراب والی روایت، مومنہ کا جملہ جو ہے نا، یہ ہے ولایت. محبت نہیں، یہ جملہ. اور اس جملے کو سمجھانے سے پہلے اس مومنہ کا ذرا سا تعارف کرا دوں. ام خالد شہر مدینہ کی بڑی قابل احترام خاتون. یہ واقعہ میں بہت مختصر پڑھوں گا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب تو لوگوں کو زبانی یاد ہونے لگا کہ ہر سال کون سے واقعات ایسے ہیں جو ایز اٹ از ریپیٹ ہوا کرتے، تو اس لیے اس کو مختصر پڑھنا ہے. لیکن یہ ولایت کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بچہ بھی سمجھ جائے، جو خیر مجلس میں بچے تو نہیں آتے میری مجلس میں، پھر بھی بچہ بھی سمجھ جائے، اس سے مناسب اور کوئی واقعہ نہیں. غلام والی چیز ایک حکایت تھی، یہ ایک روایت. ام خالد ان 13 عورتوں میں سے ایک، 13 عورتوں میں سے ایک ہے جن کا روایات میں اس طرح سے تذکرہ آیا. جو ہمارے یہاں اکثر لوگ اس سوال کیا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز شاید روایت میں بیان ہی نہیں ہوئی، اور وہ یہ کہ مولانا جب زمانے کے امام آئیں گے مردوں کا تو بہت تذکرہ، یہاں تک کہ کون سے 313 امام کی مدد کریں گے، وہ کس علاقے سے آئیں گے، ان کا ایڈریس کیا ہے، ان کا نام کیا ہے، یہ ساری تفصیلات تک بہت ہی ضعیف روایتوں میں لیکن ہیں. یہ روایتیں جو نام اور پتے والی ہیں یہ بہت ضعیف ہیں، لیکن بہرحال کتاب کے اوراق پر موجود. عورتوں کا کوئی نہ تذکرہ ملتا ہے نہ کوئی رول ملتا ہے، ایسا نہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ امام کے ساتھ 50 عورتیں ہوں گی، ایک روایت میں 13 عورتیں ہوں گی، 13 والی روایت میں نام بھی. 50 والی میں خالی ایک نمبر ہے کہ 50 عورتیں اس 313 میں شامل ہوں گی. 13 والی جو روایت ہے اس میں نمبر نہیں ہے، نام ہے کون سی 13 عورتیں، اور پھر ان میں ہر عورت کی خصوصیت کیا ہے جس کی وجہ سے اسے لشکر امام میں شامل ہونے کا موقع ملا. یعنی میں اپنے اس جملے کو الٹا کیے دیتا ہوں، مردوں کا جو تذکرہ ہے کہ لشکر امام میں شامل ہوں گے، تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا کرائیٹیریا کیا تھا، یہ کھلا علاقے کا یہ آدمی جو لشکر امام میں آ رہا ہے آخر کیا اس کی زندگی میں ایسی خصوصیت. مردوں کے لیے یہ تفصیل نہیں ہے، عورتوں کے لیے تو یہاں تک تفصیل ہے کہ کون عورت آئے گی، اس کا نام کیا ہوگا، اس کی خصوصیت کیا. اب ان میں سے ایک ام خالد، ان 13 عورتوں میں سے ایک نام ام خالد کا، اور جو ان کی خصوصیت بیان کی گئی وہ یہی بیان کی گئی. جیسے 13 میں ایک نام زبیدہ خاتون کا، اور خصوصیت یہ بتائی گئی کہ حاجیوں کے پانی پلانے کا پورے خلوص کے ساتھ انتظام کیا. حاجیوں کو تو آج بھی پانی پلایا جاتا ہے لیکن یہ خلوص کے ساتھ نہیں پلایا جاتا، یہ اپنی مارکیٹنگ کی نیت سے پلایا جاتا ہے، پورا سسٹم میرا دیکھا ہوا ہے. تو خیر، اب ام خالد، یعنی اتنا اہم ام خالد کا تذکرہ ہے کہ یہ ظہور امام کے بعد امام کی پہلی آرمی کو جوائن کرنے والی وہ خاتون ہے جو اس واقعے کی وجہ سے، کیونکہ واقعہ جی اب احسان صاحب نے یہ جملہ کہہ دیا، کسی نے کہا مولانا اب تو آپ کی گود میں جا کے بیٹھے تو بیٹھے، اور جگہ کہاں پہ ہے، یہ جملہ میں نے سنا. تو اب میں تو کچھ نہیں بولتا، اب آپ حضرات، مجھے تو ممبر پہ اپنی جگہ خطرے میں نظر آنے لگی. لیکن احسان صاحب کو کچھ جگہ نظر آ رہی ہے، دو آدمی یہاں پہ آ سکتے ہیں، آپ خود ہی انتظام کیجئے، ہم تو کیا کہیں، شرمندہ ہو رہے ہیں لوگوں سے. ام خالد خالی نام نہیں ہے، ان کی خصوصیت اور خصوصیت کا خلاصہ پہلے سن لیجیے. خصوصیت یہ ہے کہ اعلان ولایت کو انہوں نے صحیح طریقے سے سمجھا اور مانا، مانتے ہم بھی، لیکن ہم ابھی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے. چنا کے اعلان ولایت کے بھی قائل ہیں اور داڑھی بھی شیو ہو رہی ہے, اعلان ولایت کے بھی قائل ہیں, بے حجابی بھی ہے اعلان ولایت کے قائل بھی ہیں, ڈسکو ڈانس بھی ہے اعلان ولایت کے قائل بھی ہیں, غیبتیں بھی ہو رہی ہیں اعلان ولایت کے قائل بھی ہیں, والدین کی توہین بھی کی جا رہی ہے. قائل ہے, میں نے یہ نہیں کہا زبان سے کہہ رہے, دل سے قائل ہیں. علی والا ہر شخص قدیر کے اعلان کو مانتا ہے لیکن ابھی صحیح سمجھا نہیں ہے, ام خالد نے سمجھا, جس کے نتیجے میں ان کو کم از کم یہی کتنی بڑی فضیلت مل گئی. اور کیا سمجھا ہے وہ چھوٹا سا واقعہ, پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ اتنی بار پڑھا ہے کہ مجھے خوش شرمندگی ہو رہی ہے. صرف اس کا ایک جملہ یہ ہے, من کنت مولا کی تشریح. غلام کا واقعہ بھی بہترین تشریح ہے لیکن وہ حکایت ہی ہے روایت. امام کے سامنے یہ جملہ بیان کیا گیا. ابو بصیر اسدی مرادی کوفی, کتنے عظیم صحابی کا میں نے نام لیا, وہ اس روایت کے گواہ ہیں کہ میں امام کے بعد بیٹھا ہوا تھا, ام خالد آئی پورے حجاب کے ساتھ سے, جتنا واجب ہے اس سے بھی زیادہ حجاب, یعنی چہرہ بھی چھپا ہوا, اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول میرا ایک بہت اہم مسئلہ بن گیا, اور وہ یہ کہ میں کافی عرصے سے بیمار چلی آ رہی, مدینے کے تمام طبیبوں سے میں نے علاج کروایا, کسی کی دوا نے کوئی اثر نہیں کیا, میں اسے مرضی پروردگار سمجھ کے صبر کر رہی تھی. مومن کا ایک امتحان بیماریاں بھی ہوتی, جو دوائیں بتائیں اسلام نے, جو دعائیں بتائیں اسلام نے, دونوں پہ عمل کی, اور اس کے بعد بھی نتیجہ نہ نکلے تو پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دی. یہ عید منان کافی ہے کہ ایک رات کا بخار 70 سال کے گناہان صغیرہ کو معاف کرا دیتا ہے. تو مولا میں نے مرضی پروردگار سمجھ کے علاج جاری رکھا, دعائیں جاری رکھی, لیکن پھر ایک لمبا عرصہ گزر گیا بیماری کو, اور بیماری کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ جہاں بھی کوئی بیمار بیٹھتا ہے اپنی بیماری بتاتا ہے, 2-4 آدمی جو ہے نا وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے, پھر ان کے تجربات ایک دوسرے کو شیئر کیے جاتے ہیں, تم کس سے علاج کرا رہے اور ہم کس سے علاج کرا رہے ہیں, تمہیں کس سے فائدہ ہوا اور ہمیں کس سے فائدہ ہوا. جہاں بھی آپ بیٹھ کے بیماری چھڑیے, آپ کو مجھے نہیں پتا کینیڈا کا لا کیا, لیکن آپ پاکستان میں انڈیا میں بیٹھ جائیے کہ بھائی ہمیں یہ فلاں بیماری, او ہو یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے, ہماری خالہ کو بھی تھی. اچھا پھر کیا ہوا, انہوں نے فلاں دوا استعمال کی, ہم نے دل میں سوچا ہم بھی استعمال کریں, احتیاطاً پوچھ لیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ مر گئے. تو خیر اب یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے تجربات ایک دوسرے سے شیئر کرتا, تو یہ خاتون کہہ رہی ہے کہ مولا میں پرزی پروردگار سمجھ کے صبر کر رہی, میں نے اپنا فریضہ انجام دیا, علاج بھی کرایا, دعا بھی, لیکن جب ایک چیز میں نے محسوس کی کہ بالکل یہی بیماری دوسرے میرے جاننے والے مومنین ہیں, مومنات ہیں, محرم ہیں, رشتہ دار ہیں, ان کو بھی ہوئی, سب کو نہیں, کچھ کیس سامنے آئے, وہی طبیبوں سے علاج کروایا, وہی دوا انہوں نے استعمال کی, وہ ٹھیک ہو گئے. اچھا اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی بیماریوں کے سمٹم ایک جیسے ہوتے, بیماری الگ ہوتی, تو جا کے طبیب سے پوچھنا پڑتا, اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں ہوتا. آپ کا تو نہیں پتا لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن پر یا اخبار میں یا میگزین جب کسی بیماری کی تفصیل پڑھتا ہوں, جو اس کے سمٹمز بتا جاتے ہیں, ہر ایک بیماری مجھ کو اپنے اندر لگتی, اور وہ جو ڈاکٹرز کہتے ہیں ان کے اعتبار سے تو 40 سال پہلے مجھے مر جانا چاہیے تھا, پتا نہیں کیسے چل رہا ہوں. تو خیر بخار آتا ہوگا, ہاں بخار تو آتا ہے, کبھی کبھی کھانسی ہوتی ہوگی, ہاں کبھی کبھی ساری علامتیں نظر آتی, لیکن طبیب سے پوچھنا پڑتا. جب میں گئی کہ بھائی یہ بیماری خدا کو بھی تھی اور مجھے بھی تھی, اس کا علاج تم نے کیا, میرا علاج بھی تم کر رہے, وہ ٹھیک ہو گئی, میں اب تک بیمار ہوں اور بڑی تکلیف دہ بیماری. اس نے جواب دیا کہ ہمیں پتا اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا, اگر ہم تمہیں بتا نہیں پا رہے. جب ام خالد لشکر امام کو جوائن کرنے والی ہیں تو یعنی جو ان کی زندگی ہوگی وہ اتنی تقوی اور پرہیزگاری والی ہوگی, تمہیں بتا نہیں پا رہے تھے, تم نے پوچھ لیا تو سن لو. اور وہ یہ کہ ہمارے پاس اس وقت کی میڈیکل سائنس میں اس کا علاج فقط شراب کا استعمال, اب دوسروں کو تو ہم نے بتا دیا شراب پی لو, تمہیں کیسے بتا. بعض جگہ مقدس متقی آدمی کا خیال کرنا پڑتا, وہ مقدس نہ بھی ہو تب بھی کچھ لوگوں کو لوگ بعض اوقات مقدس کے درجے پہ فائز کر دیتے, باقی سارے نامحرم آ رہے ہیں, عورت اسی طرح بیٹھی, مولانا آ رہے ہیں جلدی سے, مثلاً اس نے یا نقاب ڈال لی یا سر کے اوپر دوپٹہ, تو یہ بھی نامحرم ہے وہ بھی نامحرم, ان کے بارے میں تو پھر بھی اچھا خیال ہو کہ بری نگاہ نہیں ہوگی, وہ تو سب بری نگاہ والے. वो जी मौलाना है, उनके सामने हम कैसे बाल खोल के जाएं। वो तो गोया सबके लिए नामहरम होते हैं और बाकी सारी दुनिया महरम होती है, लेकिन मौजू कहीं और चला जाएगा। खुलासा ये कि कैसे बताएं कि शराब पियो। इमाम ने कहा अच्छा फिर, कहा मौला मैंने फिर इसको रिकन्फर्म किया सेकेंड ओपिनियन, मदीने के सारे तबीबों के पास गए, सबने एक ही बात कही। अब इमाम बताना चाह रहे गदीरे खून किसे कहते हैं, मन कुन तो मौला का मतलब क्या है। इमाम ने एक मरतबा कहा अच्छा जब सारे तबीब एक बात कह रहे तो फिर मेरे पास क्यों आई। मोमिना का जवाब यह था कि मौला मैंने अपना मौला और आका आपको माना है, तबीबों को नहीं माना। मैं इसलिए आपके पास आई हूं कि रोजे कयामत मेरे नाम आमाल, जब कभी कोई सवाल हो मेरा जवाब ये हो कि मेरे आका और मौला ने कहा। मसलन मैं शराब न पीऊं और मर जाऊं, सुसाइड खुदकुशी, अल्लाह कहे कि खुदकुशी क्यों की, तो मैं ये ना कहूं कि भाई मेरा दिल नहीं मान रहा था शराब पीने पर, मेरे मौला ने मुझे मना किया। और अगर आप इजाजत दे दें और मैं शराब पी लूं और कयामत में कहा जाए अच्छा ये जिंदगी इतनी प्यारी थी कि इसकी खातिर पहले हराम कर लिया, तो मैं ये ना कहूं कि मुझे जिंदगी प्यारी थी या मुझे पेन से निजात चाहिए थी, मैं ये कहूं मेरे मौला ने मुझे हुक्म दिया। अबू बसीर का जुमला है कि नहीं कि इमाम एक मरतबा खुशी के आलम में अपनी जगह से खड़े हो गए, ऐ अबू बसीर हमारा हर मानने वाला काशिस मोमिना की तरह का हमारा मानने वाला बने, हमें ऐसा मोमिन चाहिए जिसका जज्बा ये हो। ये है गदीर खुम का ऐलान विलायत कि अगर जिंदगी का कोई भी अमल हो आपसे पूछा जाए क्यों कर रहे हो, आप कहें मेरे इमाम ने मुझसे कहा। क्या वाकई इस क्राइटेरिया पे मोमिन और उसका घर और उसकी फैमिली पूरी उतर रही। अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि वाकई आपके घर में जो कुछ है आप कह सकते हैं कि आपके इमाम ने कहा इसलिए ये आपके घर में। और इसी बात को गदीर खुम का ये ऐलान कि मौला माना, इसी बात को देखिए एक मोमिन के पास तो दो ही चीजें, वो कौन सा, एक शेर भी है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक जर्ब यदुल्लाही एक सजदाए शब्बीर। हमारी जिंदगी का एक सिरा गदीर है, दूसरा सिरा करबला। गदीर का ऐलान करबला का किस तरह का पैगाम बना, देखिए यही पैगाम जो अभी मैंने कहा यह करबला के हवाले से भी जियारत वारिसा। अच्छा समझदार मोमिन तो रोजाना ये जियारत खुद से पढ़ता, जरा कम मारे पत रखने वाला है तो उसको इंसेंटिव इस्लाम ने दिए। कोई आदमी आया कहा रोजी की बड़ी परेशानी है, कहा जियारत वारिसा पढ़ो। कोई आदमी आया कहा कि बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती, कहा जियारत वारिसा पढ़ो। कोई आदमी आया कहा कि मसलन पाकिस्तान जैसे माहौल में हूं जहां सुबह शाम जिंदगी का भरोसा नहीं है, घर से घर वाले निकले तो घर की खवातीन को यह नहीं पता शाम को वापस आ भी पाएंगे कि नहीं, कहा जियारत वारिसा पढ़ो। मौला औलाद हमारे हाथ से निकलती जा रही है, कहा जियारत वारिसा पढ़ो। अब ये वो लोग हैं कि जो जरा सी मारेफत के दर्जे में कम, उनको जियारत वारिसा पढ़ाई जा रही है रोजी के नाम से, उनको जियारत वारिसा पढ़ाई जा रही है जान की सलामती के नाम से, उनको जियारत वारिसा पढ़ाई जा रही है सेहत, ये सारी चीजें आले मोहम्मद के नाम से ही तो मिला करती हैं। लेकिन जियारत वारिसा आखिर उसकी इतनी क्या खसूसियत है, उसके आखिर में जुमला आ रहा और अजीब जुमला, अल्लाह रसूल अंबिया मलाइका सबको गवाह बन के आपने आखिर में कुछ बातें कही, उशहदुल्लाह व मलाइकता व अंबिया व रसूल व अन्नी बेकुम मोमिन व बेया बेकुम मौकिफ बेशराए दीनी व खवातीन अमली व कल्बी ले कल्बेकुम सिलमुन व अमरी ले अमरेकुम मुत्तबेउन। जुमले का तर्जमा क्या है, आई बेयर विटनेस, मैं गवाह बनाता हूं अल्लाह को, मैं गवाह बनाता हूं तमाम मलाइका को, मैं गवाह बनाता हूं 1,24,000 अंबिया को। इतने बड़े बड़े गवाह लेकर आ गए किस चीज, मौला मुझे आप पर ईमान ठीक और आपके दुनिया में दोबारा आने पर यकीन कामिल है, जुहूर इमाम और रजत का अकीदा ये भी ठीक, और मैं गवाह बनाता हूं अल्लाह को और अंबिया को कि मेरा दिल आपके दिल से मिला हुआ है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत है, ये भी ठीक। वह अमरी ले अमरे कुन मुत्तबे, और मैं अपनी जिंदगी के हर काम में सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो कर रहा हूं, जो काम आज मैंने किया है सिर्फ एक सैटरडे को देख लीजिए, आज 7 मुहर्रम, सुबह से शाम तक जो काम मैंने किया है मौला मुत्तबे, आपकी पैरवी करते हुए किया है, आपको फॉलो करते हुए किया। गदीर खुम का ऐलान, تمہارا آقا اور مولا نہ طبیب ہے، نہ کوئی اکنامسٹ ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ والد ہے، تمہارا مولا علی. زیارت وارثہ کا پیغام، تمہاری زندگی کا ہر کام حسین اور معصومین کے مطابق ہونا چاہیے. 24 گھنٹے کا ہم یہ کرائیٹیریا نہیں بنا سکتے کہ آج ہمارے گھر میں جو کچھ ہوا وہ صرف اور صرف حسین کے سیرت کے مطابق، جو حسین کے گھر میں ہوتا ہے وہی میرے گھر میں ہوا. دیکھیے، اللہ ہمیں معصوم نہیں بنانا چاہتا. ہم کمزور انسان ہیں، ہم گناہگار انسان ہیں، اللہ ہی نے ہم کو بنایا. ہمارے انگریڈینٹ کے اندر اللہ نے شامل کیا نفس امارہ کو جو ہمیں بہکا سکتا. مگر جملے کا مقصد یہ ہے کہ سمجھو تو ولایت ہے کیا اعلان. جو اتنا مشکل اعلان یہ لگ رہا تھا علی والوں، علی کے زمانے والوں کے لیے، خالی علی کا نام لینا مسئلہ نہیں، علی کی پوری زندگی. اچھا اب سوال یہ، اب یہاں تک بات پہنچی، اب سوال یہ کہ ایسا اطاعت گزار انسان بنے کیسے؟ یعنی کہ زندگی کا ہر کام. پھر خود ہم معلوم ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، توبہ کرو اور ان کا وسیلہ لو، تمہارا گناہ معاف ہوگا. لیکن غلطی مانو تو صحیح نا، اور مانو گے اس وقت جب یہ حقیقت مانو گے کہ ولایت کا مطلب ہے اطاعت مطلقہ، آگ بن کر کے اطاعت. اللہ کے رسول نے کسی کو آواز، اور وہ نماز میں تھا، اور نماز ختم کر کے آیا، پیغمبر نے کہا جب میں نے پکارا اس وقت جواب کیوں نہ دیا؟ یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا. کہا یہ نماز تمہیں سکھائی کس نے، نماز تمہیں بتائی کس نے؟ اگر رسول پکارے تو نماز کو بھی توڑ دینا واجب ہوتا، اطاعت مطلقہ. لیکن ہم ایسا بنے کیسے؟ وہ فارسی کا ایک اور شعر ہے، آج بھی میں نے یہاں کی مجلس سے پہلے ایک مجلس میں فارسی کا ایک شعر پڑھنے کی کوشش کی تھی. دیکھا اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی تو فارسی میں کیا سمجھا رہا ہوں مجمع کو، اس وقت بھی فارسی کا ایک شعر. بزرگ جانتے ہیں، ہر ایک کو زبانی یاد ہوگا کہ ایک طرف یہ کہا جا رہا دریا میں پیر رکھو، دوسری طرف کہا جا رہا پیر تمہارے گیلے بھی نہ ہونے پر. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ دریا میں پیر رکھنا ہے تو وہ گیلے ہوں گے، پیروں کو سوکھا رکھنا ہے تو دریا سے دور رہنا پڑے. خدا بندہ اس دنیا میں بھیج کر ہمارے اندر نفس ہمارا بھی داخل کیا، اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ اطاعت مطلقہ کیسے ممکن؟ اسی کا نام ہے درود، اسی کا نام ہے نماز. یہ درود کیا چیز ہے؟ بائی ٹنگ، بائی ہارٹ، بائی ریفلیکشن. یہ کسی بچے نے بتایا، اگر غلط غلط ہے تو پھر میں ذمہ داری نہیں لیتا، اگر صحیح ہے تو میں آپ کی شاباش دینا چاہتا ہوں. تو خلاصہ یہ ہے کہ درود کیا؟ تو کل کی پوری تقریر کا خلاصہ تھا اہمیت درود. اچھے دن سے آیت کی آ رہی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، درود بھیجے زبان سے، وسلموا تسلیما، اور اپنے عمل سے. یہ سلموا تسلیما آیت درود میں ہے، اس کو سورہ نساء کی آیت نمبر 65 نے سمجھا کر وہ پیغام دیا کہ جیسا غدیر خم میں ایک مولائی کو بنایا گیا، کیسے ویسا بنے گا؟ آیت سورہ نساء کی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ سب لوگ بے ایمان. قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، فلا وربک، واو واو معنی قسم، وربک تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون یہ ایمان ہی نہیں لائے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب تک کہ تیرے ہر حکم کے آگے سر نہ جھکائے. اور اس طرح سے مانے تیرا حکم کے دل میں بھی ان کو کوئی ناگواری کا احساس نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تو کہتا جائے یہ حکم پہ عمل کرتے جا. یہ ہے یُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جو سورہ احزاب میں آیا، درود میں آیا، صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ نساء نے سمجھایا سلموا کیا ہے، رسول کہتے جائیں گے آپ کو عمل کرتے جانا، سر کو جھکا کے بیٹھنا ہے، دل میں بھی خیال نہ آنے پائے یہ حکم کیسے دے دیا. اب مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا ہم کیسے بنیں؟ اس کی ٹریننگ کا نام ہے نماز. معمولی عبادت نہیں ہے نماز. آج نماز پہ مجھے گفتگو نہیں کرنا، کل ہو چکی، لیکن آج صرف یاد دلانا ہے کہ اتنی اہمیت نماز کی کہ یہ دین کا ستون ہے. غدیر خم کے اعلان پہ اگر عمل کروانا ہے اسلام کو تو اس کے لیے نماز رکھنا ضروری. نماز ہمیں ٹریننگ دیتی. رک کر تاریخ کا ایک جملہ بیان کرو پھر آ جاؤں. 3 دن غدیر قم کے میدان میں تین دن 120,000 حاجیوں کے لشکر کو روکا گیا. ذرا حاجیوں سے پوچھئے جب حج مکمل کر کے وہ باہر نکلتے ہیں مکے سے ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے اپنے گھر والوں تک جانے کی. اور تین دن ان کو میدان میں بٹھا کے رکھا گیا. اور کیوں رکھا گیا میدان میں بٹھا کر؟ صرف ایک کام کے لیے. ایک ایک انڈیویجول کو باری باری علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا ہے. عمومی اعلان نہیں چلے گا. ہر ایک الگ الگ آئے 120,000 اور علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کام کی بات آتی اس وقت وہ کہتے ہیں جی مولانا ذرا دو منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی تھی آپ نے کیا کہا وہ ہم نے سنا ہی نہیں. غدیر قم کے میدان میں کوئی یہ نہ کہنے پائے ایک ایک آدمی کو الگ الگ آنا. ہاں لیکن وہاں جو شریعت ہے وہ شریعت ہے. خواتین اگر آئیں گی تو جیسا آپ نے روایتوں میں دیکھا پانی کا ایک برتن ہے, پہلے مولا کا ہاتھ اس میں گیا, مولا کا ہاتھ نکلا, پھر عورت کا ہاتھ گیا اور پھر عورت کا ہاتھ نکلا. اس لیے کہ ولایت اور امامت اپنی جگہ پر, مسئلہ حجاب اور مس گیدرنگ اپنی جگہ پر. وہ علی کے لیے بھی اللہ نے قانون نہ بدلا, ہمارے اور آپ کے لیے بدل جائے گا. جی وہ تو فلاں میرا بھائی جیسا, اجی وہ تو فلاں میری بہن جیسی, آپا جی اور باجی اور پتہ نہیں یہ لفظ یہاں کینیڈا میں تو استعمال نہیں, سسٹر سسٹر یا سسٹر بہت چلتا ہوگا, برادر برادر یہ بہت چلتا ہوگا یہاں پہ میرا ایک اندازہ. مولا کی ولایت کا اعلان مولا خود بیٹھے ہیں, ہاتھ سے ہاتھ نہ ٹکرانے پائے. لیکن یہ تو ایک ایسا موضوع ہے جس میں اکثر بولتا رہتا ہوں, اصل بات نہ رہے گا. 120,000 کی بیعت تین دن لگے مسلسل 72 گھنٹے. البتہ یہ ولایت کے اعلان کے بعد بیعت کا سلسلہ صرف اس وقت روکا جاتا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, دیکھیں اتنا اہم فریضہ جب روکا گیا تو کسی ایسی چیز کی وجہ سے روکا گیا ہوگا جو خود بہت اہم, صرف وقت نماز. نماز کا وقت آ جاتا ہے سلسلہ روک دیا جاتا ہے, اعلان ولایت ہو چکا ہے, بیعت روکو, پہلے نماز پڑھو پھر دوبارہ بیعت کرو. علی کی بیعت بھی کی جا رہی ہے مگر نماز اپنے وقت پہ انجام دی جائے, کیونکہ نماز ہی یہ بتائے گی کہ علی کی بیعت کیسے کی جاتی, نماز ہی بتائے گی کہ علی کی اطاعت کیسے کی جاتی. وہ سارے بیعت کرنے والے آ تو گئے تھے, جو میرے مولا کی چوتھی ظاہری خلافت تھی سب آ گئے تھے اور سب بھاگ بھی گئے, کیونکہ خالی بیعت کافی نہیں ہے, ٹریننگ. اب نماز کیسے ٹریننگ ہے غدیر کی؟ پتا نہیں کیوں لوگ نماز اور غدیر کو ضدین سمجھ لیتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کنٹراڈکشن. جو آدمی نماز کی بات کر رہا ہے وہ غدیر نہیں مانتا, پتا نہیں کیسے یہ غلط فہمی آ گئی. اور جو غدیر کی بات کرے اسے نماز کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے. ارے نماز تو غدیر ہی کے اعلان پہ عمل کرنے کی ٹریننگ ہے. غدیر کا اعلان کیا؟ امری لے امرے کن متبع, مولا میری زندگی کا ہر ہر عمل آپ کے مطابق. اس کی ٹریننگ نماز دیتی. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, حلال چیز بھی آپ نہیں کھا سکتے اگر نماز میں. آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ حلال ڈرنک بھی نہیں پی سکتے اگر نماز میں. آپ کو ہنسی آ رہی ہے, آپ جائز باتیں بھی نہیں ہنس سکتے اگر نماز میں. آپ کو رونا آ رہا ہے, آپ جائز باتیں بھی نہیں رو سکتے اگر نماز میں. آپ کو ادھر دیکھنا ہے, بالکل جائز ہے ادھر دیکھنا, ادھر کوئی نامحرم عورت نہیں بیٹھی, لیکن نہیں دیکھ سکتے اگر آپ نماز کے اندر. نماز جو انسان کے نیچرل جذبے ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا سکھاتی. ادھر تم نے اللہ اکبر کہا جب تک نماز مکمل نہیں ہو, دل چاہ رہا ہے بیٹھنے کا بیٹھ نہیں سکتے اگر الحمد کا سورہ پڑھ, گھٹنے دکھ گئے ہیں دل چاہ رہا ہے کھڑے ہونے کا لیکن کھڑے ہو نہیں سکتے اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ تشہد پڑھ رہے. کھڑا ہونا ہمارے کنٹرول میں نہ رہا, بیٹھنا ہمارے کنٹرول میں نہ رہا, حلال چیزیں کھانا پینا ہمارے کنٹرول میں نہ رہا, جو حلال جذبے ہیں ہنسنا رونا یہ ہمارے کنٹرول میں نہ رہا. یعنی ٹریننگ دی جا رہی ہے, ٹریننگ ہمیشہ اسی طرح دی جاتی. اگر آپ کو ایکسرسائز ڈاکٹر کہے گا تو یہ نہیں کہے گا پہلے دن جا کے 2 گھنٹے کی جاگنگ کرو, کہے گا 15 منٹ سے اسٹارٹ کرو, 10 منٹ سے اسٹارٹ کرو. لوگ گھر میں لے کے آتے ہیں ٹریڈ مل اور مختلف قسم کی ایکسرسائز کی چیز, البتہ صرف 3 مہینے کے لیے لاتے, پھر تو ہر ایک کے گیرج میں نے اس کو پڑا دیکھا ہے. لیکن بہرحال اصول یہ ہوتا ہے ہمیشہ آہستہ آہستہ مختصر مدت پھر اس کو بڑھاؤ. تو نماز یہی ہے, روزانہ دن میں 17 رکعت نماز. 17 منٹ تو لگیں گے, 20 منٹ روزانہ ہی آپ کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. کس چیز کی ٹریننگ؟ جو اللہ نے کہہ دی ہم کو وہ کرنا ہے, اپنے نیچر کو چینج کر دینا. کھانا پینا سونا نیند آ رہی ہے آپ مجلس میں آپ سوئیے اور سو ہی رہے لوگ، لیکن نماز میں آپ نہیں سو سکتے. کنٹرول کرنا واجب ہے اپنے اوپر، اور آپ کنٹرول کرتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو پتا. بلکہ اکثر میں ایک بات اس میں یہ بھی کہتا ہوں، ہماری قوم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ایکسٹریمسٹ ہو گئے، ہر آدمی اپنی مرضی کو دین میں شامل کر دیتا. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو وہ حدیث کے اس افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ایسے یاد ہے کہ وہ ہر جگہ بولنا اور شور مچانا اور آواز بلند کرنا ہی ضروری سمجھتے ہیں. اور کچھ ایسے بزدل و کمزور ہوتے ہیں کہ یزید بھی ہوتا تو وہ سر جھکا کے آگے بڑھ جاتے، وہ ہر جگہ خاموشی اختیار کرتے. اسلام نہ ہر جگہ بولنے کا نام ہے نہ ہر جگہ خاموش رہنے کا نام. جب حسن مشتبہ جیسے حالات ہو تو خاموش رہنا واجب ہے، جب حسین جیسے حالات ہو تو بولنا واجب. یہ ٹریننگ بھی نماز دیتی ہے، یہ ٹریننگ بھی نماز دیتی ہے. نماز میں ہے کہ اللہ کا ذکر یعنی قرآن، الحمد اور سورہ. زہر کی نماز میں دل چاہ رہا ہے زور سے پڑھو، نہیں پڑھ سکتے ہو خاموش رہنا. مغرب کی نماز میں دل چاہتا ہے آہستہ سے پڑھو، آہستہ پڑھ نہیں سکتے ہو زور سے پڑھنا. بلکہ ایک ہی نماز، مغرب کی دوسری نماز میں آہستہ زور سے پڑھو، تیسری میں آہستہ پڑھو. یہ دیکھیے ساری چیزیں ٹریننگ ہے عملی زندگی کی. جو نماز سے تم نے سیکھا یہ عملی زندگی میں لے کے آؤ، کیسا کھانا کیسا پینا، کہاں اٹھنا کہاں بیٹھنا، کب سونا کب جاگنا، کب ہنسنا کب رونا، کب بولنا کب خاموش رہنا، کب جھکنا کب زمین پہ جانا، یہ عام زندگی کی ٹریننگ. تو غدیر خم کے اعلان کی ٹریننگ کا نام ہوتا ہے نماز. اسی لیے جہاں غدیر ہوگا وہاں نماز ہوگی، جہاں نماز ہوگی وہاں غدیر ہوگی، دونوں کو الگ کر ہی نہیں سکتے. اگر کسی نے نماز لی اور غدیر کو چھوڑ دیا، اس کی نماز بھی اس کے ہاتھ سے نکل گئی. مگر یہاں پہ یہ بات بھی آپ کو یاد دلا دی جائے کہ غدیر خم کے حوالے سے ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں. کل کی مجلس کے شروع میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ آج کی مجلس میں اس کو ریپیٹ کروں گا. لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی میں کل ایک نئی بات بتاؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کل ایک پرانی بات بتاؤں گا. تو خیر، غدیر خم کا یہ اعلان، کیونکہ یہاں میں نے ابھی عرض کیا کہ غدیر خم کا اعلان آنکھیں بن کر کے امام کی اطاعت کرنا. بلکہ کچھ حدیثیں ہمارے پاس ہیں جس کے تفصیلی بیان کا موقع نہیں، بہت ہی ان کا خلاصہ بتا دوں. آج کل ہمارے یہاں بہت سے ینگسٹر اس بات پر ذرا سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ اگر وہ بات صحیح ہے کہ اسلام کے ہر حکم کا کوئی فائدہ ضرور ہے، چھوٹے سے چھوٹے حکم کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے، تو آخر یہ سارے فائدے ہم کو بتائے کیوں نہیں گئے؟ کتنا مزہ آتا اگر ہمیں ہر چیز کا فائدہ معلوم ہوتا. مزہ وزہ تو نہیں آتا، عمل تو آدمی پھر بھی نہیں کرتا، ای میل پہ بیٹھ کے ادھر سے ادھر ایکسچینج کرتا رہتا، اس مسئلے کا یہ فائدہ اس مسئلے کا وہ فائدہ. تو یہ عمل کرو. لیکن خیر، رسول اللہ نے بعض اوقات کچھ چیزوں کا فائدہ بتانا چاہا. سلمان اور ابو ذر جیسے اصحاب نے روک دی کہ نہیں یا رسول اللہ، مثلا الفاظ میرے ہیں، یہ الفاظ اس طرح سے ہسٹری میں نہیں آئے، میں تین چار پانچ حدیثوں کو ملا کے اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں. نہیں یا رسول اللہ، ہمیں یہ فائدہ نہیں سننا ہے، کیونکہ ابھی ہم اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں آپ کے حکم کی وجہ سے. اگر آپ نے فائدہ بتا دیا تو دل میں خیال آ جائے گا اس کی وجہ سے عمل کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارا عمل آپ کی وجہ سے ہو، کسی فائدے کی وجہ سے نہ ہو. دیکھیے مولا کی اسی حدیث کو سلمان نے اپنے الفاظ میں کہا کہ اے خدا، میں جنت کے لالچ میں تیری اطاعت نہیں کرتا ہوں، تجھے عبادت کا حقدار پاتا ہوں، اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں. اب اگر ہم نے داڑھی رکھی کہ اس میں فلا فائدہ ہے، تو ایک نے داڑھی رکھی رسول اللہ نے کہا تھا، ایک نے داڑھی رکھی فلا فائدے کی خاطر، میں داڑھی رکھ رہا ہوں، دونوں کا عمل ایک جیسا ہے. ایک نے رسول پہ ٹرسٹ کیا، ایک نے تجارت کی. روک دیا ان صاحب نے کہ ہمیں یہ فائدہ نہیں سننا ہے، ورنہ ہمارا عمل تاجروں جیسا عمل ہوگا. جہاں پہ نفع اور پروفٹ آ جائے غیر مسلم بھی اس پہ عمل کرے گا. اگر پتا چل جائے فلاں فلاں عبادت کا یہ فائدہ ہے، کتنے ہی اسلام کے ایسے حرام مسئلے ہیں جس کا نقصان سامنے آیا تو کافروں نے بھی وہ چیز چھوڑ دی. کوئی تو فرق ہونا چاہیے نا محبت رسول اور محبت علی والے میں اور غیر میں. وہ یہی فرق ہے، کہ وہ فائدہ دیکھ کے عمل کر رہا ہے. ہم اس لیے عمل کر رہے ہیں کہ علی نے کہا, حسین نے کہا, رسول نے کہا. تو روک دیا بعض اوقات بیان کرنے سے, لیکن فائدہ ہر حکم اسلامی کا ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی بھی حکم آپ کو زحمت میں ڈالے کہ نہیں, آپ کے فائدے کے لیے. اب یہ والی اطاعت, مکمل اطاعت, یہ غدیر کے پیغام کا اصل مفہوم. لیکن ایک سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا, جہاں سے آج میں نے بات شروع کی, میں آپ اب تک کی گفتگو کا خلاصہ بتا دوں کہ غدیر کے اعلان کا دوسرا نام درود ہے, جو کل کا جملہ آغائے تقی بیجت مرحوم کا تھا رضوان اللہ علیہ. ایک درود ہوتا ہے زبان سے, ایک درود ہوتا ہے دل سے, ایک درود ہوتا ہے عمل سے, بائی ٹنگ, بائی ہارٹ, بائی ریفلیکشن. اور درود عملی اطاعت کا نام ہے. یہ ہونا چاہیے جو قرآن نے کہا کہ درود بھیجو, زبان سے بھی درود اور عمل سے بھی درود. اور یہاں پہ ایک بات میں اور عرض کر دوں, یہ بہت چھوٹی سی بات ہے, اس کے بعد میں اپنے اس ٹکڑے پہ آ رہا ہوں جو دو دن کی مجالس کا ایک طرح سے عنوان بن جائے. آج درود کے حوالے سے بات ہو گئی, کل میں نے نماز درود کی وجہ سے قبول ہے یہ سمجھا کے آج بتانا چاہا درود کہتے کس کو. ہمارا اصل کام دین کے مسائل بتانا, اردو وغیرہ ٹھیک کرانا ہمارا کام تو ہے, لیکن ہمارے اردو زبان میں درود کے لیے جو اصلی لفظ ہے وہ پتہ نہیں کیوں دیکھتے ہی دیکھتے بدل گیا. اب ٹھیک ہے, اردو کی غلطیاں ہو جائیں, اردو کی غلطی آپ سے نہ قبر میں منکر و نکیر پوچھیں گے نہ قیامت میں اللہ پوچھے, لیکن یہ لفظ بدلنے سے درود کا پیغام بدل گیا. اصلی اردو محاورہ, یہاں پہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں میں خود لکھنؤ والا ہوں, اس لیے پورے یقین کے ساتھ درود پڑھنا کوئی لفظ نہیں ہے, درود بھیجنا لفظ ہوتا. پھر آہستہ آہستہ درود بھیجنا بدل کے اب آج کل ہو گیا ہے درود پڑھنا. کوئی یہ لفظ کہتے کوئی گناہ نہیں کر رہا, کوئی حرام کام نہیں کر رہا, کوئی مکروہ کام نہیں کر رہا, کوئی خلاف شریعت کام نہیں کر رہا, لیکن ہمارے جس بزرگ نے لفظ درود بھیجنا بنایا, یہ محاورہ بنایا, اس کے ذہن میں یہ ساری چیز. پڑھنا ہوتا ہے زبان سے, بھیجنا ہوتا ہے عمل سے. تو درود بھیجنے میں خود یہ پیغام تھا کہ خالی زبان سے نہیں کہنا ہے, کچھ تمہیں خدمت امام میں بھیجنا بھی ہے, وہ یہی تمہاری اطاعت اور تمہارا عمل ہے. آہستہ آہستہ وہ لفظ بدل دیا گیا. ہمارے میں لفظ بدلنے والوں کی برائی نہیں کر رہا ہوں, میں لفظ بنانے والوں کی عقل مندی کی تعریف کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگ جو جو چیز معاشرے میں قائم کر کے گئے ہیں اس وقت بہت زیادہ سوچ سمجھ کے انہوں نے قائم کیا. نوجوانوں میں آج کل ایک جذبہ آ گیا, ہر چیز کو توڑ پھوڑ دو, نئے سرے سے ہر چیز بناؤ. ان کو بعض اوقات یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ جو چیز قائم کی گئی اس کا مقصد کیا تھا. یہ آزاداری کے حوالے سے میں بات کہہ رہا ہوں. حضرت آیت اللہ سیستانی کی سائٹ پر اس وقت, جس وقت آپ کلک کرتے ہیں اور جاتے ہیں اس سائٹ کے مین پیج پر, تو پہلے پیج پر ہی محرم سے ریلیٹڈ بہت سارے فقہی مسئلے. اس میں پہلا مسئلہ یہ کہ جو آپ کو اپنے بزرگوں سے آزاداری ملی ہے, نہ اس میں ایڈیشن کرے نہ اس میں کوئی چیز ڈیلیٹ کرے. اور یہی نصیحت تین مرتبہ جب ملاقات ہوئی ہمارے قافلے کی آیت اللہ العظمیٰ آغائے وحید خراسانی سے, ان کی بھی یہی نصیحت کہ قم کے حوضے کے زعیم ایک نجب کے حوضے کے زعیم, نہ ڈیلیشن کرو نہ ایڈیشن کرو, ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے ہمارے بزرگوں نے بنائی. لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت ساری ایسی باتیں جیسے لفظ درود بھیجنا. تو بھیجنے میں خود ایک تصور ہے کہ خالی زبان نہیں, کچھ آپ بھیج بھی رہے ہیں, وہ یہی عمل ہے. لیکن یہاں پہ ایک بات اور وہ یہ ہے کہ غدیر قم کا وہ اعلان جس کے لیے آج میں نے بے شک یہ جملہ کہہ دیا کہ عالم اسلام میں کوئی اس سے اختلاف نہیں کرتا, میں نے کہہ تو دیا, لیکن اب آپ باہر نکلیں, انتہائی سخت دشمنان اہل بیت کو چھوڑ دیں, عام مسلمان ہمارے بھائی خوش عقیدہ جن کا اپنے جن کے پاس کوئی دشمنی اہل بیت کا کنسپٹ ہی نہیں ہے, ان سے بھی جا کے پوچھئے تو ان کو غدیر نہیں معلوم. اور بیچارے صحیح کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کو بتائیں کہ کیسا اعلان ہوا اور وہ حیرت کے ساتھ کہ اچھا ہم نے تو کبھی نہیں سنا, تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں. مومن جب بھول پہنے میں کہتا اچھا مولانا اسلام میں داڑھی بھی واجب ہو گئی, کب سے, ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اور اسلام میں بھاوت سے پردہ ہو گیا, آخر کس دن سے, ہم نے تو آج تک نہیں سنا. اچھا تقلید بھی کوئی چیز ہے, اچھا خمل بھی کوئی چیز ہے. اتنی ہی سادگی سے اگر وہ لوگ کہتے غدیر بھی کوئی چیز ہے تو واقعا صحیح کہہ رہے ہیں, انہوں نے کبھی نہیں سنا. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ دس دس ہزار صفحے کے ریفرنسز موجود ہیں تو پھر ان کو کیوں نہیں معلوم. یہ بہت پرانی بات ہے, میں پھر دوہرا رہا ہوں. آج کی مجلس کا پہلا واقعہ بھی ریپیٹڈ تھا, آخری جملہ بھی ریپیٹڈ. یہ آخری جملے سے مطلب آخری نقطہ, یہ مت سمجھیے کہ بس مولانا ختم کر رہے, ابھی وقت لیں گے آپ کا. تو وہ یہ ہے, اور اس کو کل آٹھویں امام کی حدیث سے ملائیے کہ آخر آپ کربلا کا ذکر اتنا کیوں کرتے ہیں؟ کہا جب 1,20,000 کے اعلان کو امت مسلمہ نے بھلا دیا تو کربلا کا اگر ہم ذکر اتنا نہ کرتے تو کربلا کسی کو یاد نہ ہوتی. اچھا آپ عقلی اعتبار سے دیکھیے, یہاں لے کر آئیے عقل. داڑھی رکھنا ہے کہ نہیں اس میں عقل مت لائیے, میوزک چھوڑنا ہے کہ نہیں اس میں عقل مت لائیے, یہاں لے کر آئیے عقل. عقل کہتی ہے, کامن سینس کہتی ہے کہ اسلام کا سب سے مشہور واقعہ غدیر ہونا چاہیے تھا, اور سب سے گمنام واقعہ یا غیر معروف واقعہ کربلا. تو عقل کیسے کہتی؟ عقل ایسے کہتی کہ جس واقعے کو جتنے وٹنس ملتے جائیں اتنا وہ واقعہ مشہور ہوتا جاتا. پوری سیرت رسول میں غدیر خم جیسے وٹنس کسی قافلے میں نہیں. بھائی رسول نے اعلان رسالت کی, آج کوئی انکار کرے؟ کتنے لوگوں نے سنا؟ رسول نے ہجرت کی, کوئی انکار کرے گا؟ کتنے لوگ ہجرت کے گواہ تھے؟ رسول بدر میں گئے, کوئی انکار کرے گا؟ کتنے لوگ, 313 تھے مسلمان, جن میں سے بھی وہ 10-12 جو مارے ہی گئے. کہیں 15 گواہ ہیں, کہیں 10 گواہ ہیں, کہیں 40 گواہ ہیں, کہیں 300 گواہ ہیں, کہیں 1,000 گواہ. وہ واقعہ ہر ایک کو یاد. کوئی بدر پہ اعتراض نہیں کرے گا, کوئی احد پہ اعتراض نہیں کرے گا, کوئی ہجرت پہ اعتراض نہیں کرے گا. اور 1,20,000 جو مجمع سن رہا ہے اکیلا, وہ واقعہ مسلمانوں کے ذہن سے کھرچ کے نکال دیا گیا. عقل کہتی ہے کہ سب سے مشہور واقعہ رسول کی زندگی کا غدیر ہونا چاہیے, اتنے گواہ ہیں اس کے, اور اتنے مختلف علاقوں کے گواہ ہیں. کوئی ایک علاقہ ہو تو ہم نے کہا کہ پریشرائز کر کے اور ظلم کر کے اور پورے علاقے کو تباہ کر کے واقعہ چھپا دیا گیا. حج میں پوری اسلامی دنیا کا ریپرزینٹیشن ہوتا, اتنے گواہ. اور واقعا آج اگر ہمارا کوئی خوش عقیدہ مسلمان بھائی کہتا ہے کہ میں نے غدیر نہیں سنا, وہ سچ کہہ رہا ہے. اور کربلا کا واقعہ ایسا ہے, کامن سینس کہتی ہے کہ ایک جنگل میں واقعہ پیش آئے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں, صرف دو لشکر, ایک تو تقریباً سارا کا سارا مار دیا گیا اور دوسرا تو ہی سارا دشمنوں کا لشکر. وہ جس طرح سے چاہے دشمن کا لشکر کربلا کے واقعے کو بنا کے پیش کر سکتا. کوشش بھی کی گئی. پاکستان تک میں جو نسل اس وقت میرے سامنے ہے, آپ کے سامنے کیا کربلا کے واقعے کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کبھی کہا گیا کوئی واقعہ نہیں ہوا, کبھی کہا گیا کہ وہ تو مسلم ابن عقیل کی اولاد نے امام حسین کو شہید کیا, عمر صاحب تو مدد کے لیے آیا تھا اور اس نے ان کو مار دیا. اور کس کس انداز سے بات. ایک صاحب تو ایسے تھے جو وہاں یہ ساری باتیں کہہ کے پھر یہاں آ گئے تھے, حال ہی میں انتقال ہوا, لیکن کہا کیا ہوا, کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا. کربلا ہر ایک کو اسی طرح سے یاد. جنگل میں ایک واقعہ پیش آئے, بظاہر کوئی اس کا آئی وٹنس نہیں ہے, حسین کے لشکر سے تو خالی ایک سجاد ہیں اکیلے, باقی ساری گھر میں بیٹھنے والی عورتیں. اور پھر خالی اتنا مسئلہ نہیں, حکومت اس واقعے کو چھپانا چاہ رہی, خزانہ اور بیت المال اس واقعے کے خلاف استعمال ہو رہا. اور جہاں کوئی کام نہ چلے وہاں پہ کون سا ہتھیار آتا ہے؟ علماء کے فتوے دیے جا رہے ہیں کہ کربلا کا ذکر کرنا حرام. اور دلیل بڑی عجیب دی جاتی ہے جو آج تک میری سمجھ میں نہیں ہے, امام غزالی, کربلا کا ذکر کرنا حرام ہے کیونکہ کربلا سننے سے اصحاب کے خلاف دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں رہے, تم تو خود ہی ہر چیز اگل دے رہے, ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے. پر کربلا کا واقعہ سننے سے اصحاب کے خلاف کیسے نفرت پیدا ہو؟ تم خود ہی لکھ رہا. خیر میں ادھر جا نہیں رہا ہوں, لیکن مجمع بہرحال سمجھ گیا. تو خلاصہ یہ, میڈیا یعنی علماء کے فتوے, بیت المال دولت کا کثرت سے استعمال, تلوار کی طاقت یعنی حکومتیں, آج تک کربلا کے خلاف یہ جو ہمارے جلوسوں میں سوسائڈ بومبنگ ہو رہی, یہ جو ہماری مجلسوں میں سوسائڈ بومبنگ ہو رہی, کس لیے ہے؟ کہ ختم کرو یہ ساری چیزیں. عراق میں ہر مخصوصی کے موقع پر آپ دیکھیں گے کہ سوسائڈ بومبنگ شروع ہو جاتی, چاہے عاشورہ ہو, چاہے اربعین ہو, چاہے عرفہ ہو, چاہے 25 رجب کو ساتویں امام کی مخصوصی. یہ سب کیوں؟ کہ جتنا وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ واقعات چھپ ہی نہیں پا رہے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو واقعے کا سب سے زیادہ گواہ ہونا چاہیے وہ چھپایا حکومتوں نے تو اتنے آرام سے چھپ گیا کہ 1400 سال بعد نہیں مولا نے اپنی خلافت ظاہری میں پوچھ لیا تھا کہ بھئی قدیر کے واقعے کی گواہی دو. سارا مجمع کہہ رہا ہم نے سنی. 5 آدمی تھے جنہوں نے سنا تھا ان سے بھی نام لیا تو وہ بھی مکر گئے. صرف 30 سال میں چھپ گیا. اور کربلا کا واقعہ 1400 سال کے بعد اتنی مخالفت کے بعد بھی اس وقت موجود. تو اللہ معجزے دکھاتا ہے لیکن اس کے اندر میں پوری تاریخ کو پڑھ کے ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اب آپ فیصلہ کریں کہ میرا یہ نتیجہ صحیح ہے کہ غلط. میں نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ قدیر کے لیے سارے فیوریبل فیکٹر تھے. مجمع، اصحاب رسول، اتنی بڑی تعداد، ایسے آئی وٹنس، رسول اللہ کا ہونا، ایک ایک سے الگ الگ بیعت لینا، صرف ایک کمی تھی. اور کربلا میں کوئی بھی فیور والا فیکٹر نہ تھا مگر ایک پلس پوائنٹ تھا، اس نے اتنا فرق کر دیا. غدیر میں سب کچھ تھا مگر غدیر بچانے والی کوئی زینب نہ تھی. کربلا میں بظاہر کچھ نہ تھا، کربلا بچانے والی ایک زینب تھی. یہ وہ رول ہے کربلا کی خواتین کا، جس کی وجہ سے مدینے سے نکلتے وقت جب عبداللہ ابن عباس نے روکا تھا، مولا اگر آپ کو جانا ہی ہے تو عورتوں کو لے کے نہ جائیے. اور حسین کا جواب تھا کہ اس کے بغیر تو میرا مشن یا جہاد مکمل ہی نہیں ہو سکتا. اسلام کو اگر بچایا تو حسین نے بچایا، اور اگر مقصد حسین کو بچایا تو زینب کبری نے بچایا. لیکن ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کہہ رہا ہوں. یوٹیوب کے جو کٹے پھٹے جملے آ جاتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا. ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات کہہ رہا ہوں. مجھے زینب کے جہاد سے زیادہ تعجب اور حیرت اور عظمت ام فروہ، رباب اور لیلہ کے جہاد پہ ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ام لیلہ یا ام فروہ یا جناب رباب زینب کبری سے افضل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن میں کہتا ہوں ایک اعتبار سے ان کا جہاد زینب کے جہاد سے بڑا، ایک اعتبار سے، خاص صرف ایک کانٹیکسٹ. یعنی جو اکثر علماء خلاصتاً ایک جملہ کہتے ہیں کہ صحیح معنوں علی اور فاطمہ کے نام کی لاش تو علی اور فاطمہ کی بہوؤں نے رکھی. زینب کون ہے؟ زینب اس گھر میں پیدا ہوئی ہیں جو امامت کا گہوارہ. زینب نے شیر فاطمہ الزہرا پیا. زینب کے رگوں میں علی مرتضی کا خون. زینب کا بچپنا جس گھر میں گزرا ہے، یا حسن ہے یا حسین، امامت کے سائے میں پروان چڑھنے والی، مرکز دائرہ عصمت و طہارت، حدیث قصہ کا مرکز بننے والی، زہرا کی گود میں پروان چڑھنے والی، علی جیسے معصوم باپ، خطیب نہج البلاغہ کی شاگرد. زینب جو جہاد بھی کرے وہ کم. اگر زینب کو یاد دلاتے ہوئے اللہ کے رسول ایک جملہ ایسا کہہ دیا جو ہمیں خاص موضوع کی جانب لے جا رہا ہے، اگرچہ وقت بہت کم ہے لیکن بہت مختصر یہ بات کروں. جب زینب کبری کی ولادت ہوئی تھی نا، تو پیغمبر اپنی اس بیٹی کو لے کر مسجد میں آئے تھے. نو مولود، نیو بورن، ایک دن کی بچی، چند گھنٹوں. اور ایک جملہ یہ کہا تھا، اس کو پہچانو، یہ میری بیٹی زینب ہے جو مثل خدیجہ. ایک جملہ کہا تھا پیغمبر نے، یہ مثل خدیجہ. زینب کی ساری عظمت تو بعد میں آئی نا. اس وقت تک مسلمان خدیجہ طاہرہ، مدینے کے اندر مسلمانوں کی اکثریت نے خدیجہ طاہرہ کی زیارت نہیں کی. خدیجہ طاہرہ کا تو مکہ ہی میں انتقال ہو گیا، مگر اتنے احسانات خدیجہ کو سنا تھا، اتنا احسان خدیجہ کو سنا تھا کہ ہر مسلمان تڑپتا تھا. کاش ہمیں موقع ملتا تو ہم اپنی ماں کی زیارت کرتے، موقع نہ ملا تو ہم اپنی ماں کی کیا خدمت کریں. ایک ہر شخص جو اس کی اپنی ماں ہے اس کی خدمت کے لیے تڑپتا ہے، تو سارے عالم اسلام کی ماں اتنے احسانات سنے. اور یاد رکھیے اصحاب ازواج رسول کا جو ایک فارمولہ ہے وہ آپ اپنی زندگی میں بھی لے کے آئی. ازواج رسول کا یہ جملہ ہے اور یہ ہماری عام زندگی کا ایک تجربہ. جس آدمی کو بہت کم غصہ آتا، جب کبھی اسے غصہ آ جائے تو پھر اس کا غصہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی اس کے سامنے آنے. معصومین کے لیے لفظ غصے کا استعمال میں ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں. جلال ازواج رسول کہتی رسول اللہ انتہائی نرم، لیکن جب کبھی پیغمبر کو جلال آ جاتا ہے ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے رسول کے سامنے آ جائے. اور پھر ہمارے پاس رسول کے غصے کو یا جلال کو ٹھنڈا کرنے کا ایک ہی طریقہ، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدیجہ طاہرہ کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں. آپ خدیجہ کا نام سنا ایسا لگا زندگی میں کبھی پیغمبر کو کوئی غصہ اور جلال آیا ہی نہیں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ گئی. کس کا تم نے نام لے لیا؟ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے اتار دیا، خدیجہ تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکتا. وقت بہت زیادہ گزر گیا ہے تو یہ باقی بات میں کل کروں گا، لیکن ایک عام اصول اسلام نے آپ کو آپ کی زندگی کے لیے دیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری کوئی حاجت کبھی پوری ہو ہی نہیں رہی تو اپنی ماں کے پاس جاؤ، ماں کے چہرے کی زیارت کرو اور ماں سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرو. حتیٰ یہ تک کہا جاتا ہے کہ کربلا میں آقا حسین نے کہا تھا لیلا اکبر مقابلہ کرنے گیا ہے، دعا کرو ماں کی دعا جل قبول. حسین معصوم باپ ہو کے کہہ رہے کہ لیلا تم دعا کرو. عمل ام داؤد امام نے داؤد کی ماں کو سکھایا یہی جملہ کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا بہت جلد قبول. راوی نے کہا مولا مگر میری ماں کا تو انتقال ہو گیا، کہا ان کے قبر پہ جاؤ اور قبر پہ ہاتھ رکھ کر دعا مانگو ان کے ذریعے سے، اللہ ماں کے وسیلے کی دعا سے بہت جلد قبول کرتا. تو جو پوری امت کی ماں، اگر کبھی واقعا آپ کو کسی بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے، اگر کبھی آپ کو اللہ سے خصوصی برکت اور رحمت چاہیے، میں آپ کو ایک ایسا اصول بتا رہا ہوں جو علماء نے لکھا، ہم نے تجربہ کیا، آج تک غیر بھی گواہی دے رہے کہ خدیجہ طاہرہ کے وسیلے سے دعا مانگ کے دے. ایک خاص عمل تو ایسا ہے جو صرف خدیجہ طاہرہ کے نام سے، کہ اگر کسی آدمی کا پیسہ کسی نے لے کے دبا لیا ہے واپس نہیں کر رہا، خدیجہ طاہرہ. خدیجہ طاہرہ کے لیے مکے جا کے طواف کر کے دو رکعت نماز پڑھو، وہ پیسہ جو دوسرا قبضہ کر کے بیٹھا ہے اس کی واپسی کے لیے پورے شیعت میں صرف ایک عمل ہے، اور وہ یہ خدیجہ طاہرہ. اللہ ہر دعا کو رد کر سکتا ہے، خدیجہ طاہرہ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. اس لیے کہ خدیجہ نے کبھی بھی دین خدا کے لیے دینے میں کوتاہی نہیں کی، اپنی بچی کو پھٹے ہوئے کپڑے پہنا دیے، اسلام کو ہمیشہ نیا لباس عطا کیا. اگر آپ کے پاس عادت ہے آپ کو انٹرنیٹ پہ پڑھنے کی، تو یہ جمعہ 5 اگست کا جنگ اخبار جا کے آپ دیکھیے گا، اس کے اندر ایک ایسا واقعہ چھپا ہے جس واقعے کا میں خود عینی گواہ ہوں. اور یہ واقعہ ایک 13 سال کے بچے کا ہے، امان اللہ، کیونکہ وہ اسی سال اگست میں جولائی میں انتقال کیا، اس لیے اس کے حوالے سے یہ واقعہ چھپا. اس کو ریکارڈ میں محفوظ کیجیے گا، اس لیے کہ میرا اصل جملہ کیا تھا کہ ہم نہیں غیر بھی مانتے. امان اللہ کا کیا واقعہ، ٹائم نہیں ہے لیکن میں بہت مختصر اس کو پڑھ رہا ہوں. برما کا رہنے والا، برما کے اندر وہ ڈکٹیٹرشپ آئی جو کمیونزم کو بالجبر نافذ کر رہی، اسلام کو نکالا گیا، وہ پاکستان آئے. اور ایک وقت آیا کہ سعودی عرب نے برما کے مہاجرین کو پرمننٹ ویزا دے کر سعودی عرب میں آنے کی اجازت دی، فقط برما والوں کے لیے قانون بناتے. چھوٹی سی عمر میں یہ لڑکا، یہ میں اس کے چند جملے پڑھ رہا ہوں، سونار کی دکان میں ملازم ہو گیا، 13 سال کا بچہ، ہجرت ڈبل ہجرت کر کے آیا، برما سے پاکستان، پاکستان سے مکہ، کچھ نہیں ہے، لوٹا پوٹا. مروہ پہاڑی صفا اور مروہ کے سامنے 84 तक एक पुराना बाजार था जिसमें सुनारों की बहुत दुकानें थी, सर्राफा बाजार। अभी इसमें लिखा हुआ मरवा पहाड़ी के पास सर्राफा बाजार की दुकान में ये 14 साल का बच्चा काम करने लगा। अब ये जिन साहब ने मजमून लिखा है मशहूर आदमियों कहते मैंने वो दुकान देखी, अब ये हरम का हिस्सा बन गया और मैं यहां बैठा हुआ कह रहा हूं कि मैंने भी ये दुकान देखी और ये हरम का हिस्सा बन गया। जब कभी हज और उमरे पे जाइए कोशिश करें कोई पुराना जानने वाला आपको यहां तक ले जाए। क्यों? बहुत मुख्तसर, टाइम मेरे हाथ से निकल रहा। वो बच्चा जिसका नाम अमानुल्लाह है वो बताता कि उसकी दुकान के बिल्कुल सामने इसी सर्राफा बाजार में एक बुखारी की दुकान थी। जब रूस में कम्युनिज्म आया तो बुखारा के जो लोग हिजरत किया उनको भी सऊदी हुकूमत ने वीजा देके बुलाया। बहुत सारे लोग हैं सऊदी अरब में जो बुखारा के रहने वाले 1917 के कम्युनिस्ट इंकलाब के नतीजे में आए। एक बुखारी की दुकान थी। एक दिन उस बुखारी ने मुझे बुलाया, 13 साल के बच्चे, रोजाना दुकान खोलते वक्त तिलावत कुरान करता था। मुझे बुलाया और अपनी दुकान के कोने की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां जाओ देखो कि वहां क्या। 13 साल का बच्चा कहता है कि मैं वहां गया, वहां कुछ नहीं था लेकिन एक ऐसी अजीब खुशबू थी, ऐसी प्यारी, ऐसी दिलफरेब, ऐसी भीनी भीनी खुशबू जिंदगी में कभी नहीं सुनी। खैर ये तो 13 साल का बच्चा, इसकी जिंदगी क्या, लेकिन बहुत अजीब खुशबू थी। बूढ़े बुखारी ने जो सुनार था पूछा तुमने क्या देखा, उसने कहा देखा तो कुछ नहीं है लेकिन सूंघा एक बहुत ही अजीब सी खुशबू। उसका कहना, बूढ़े आदमी ने कहा बुखारी ने कि हां मैं भी यही मालूम करना चाहता था, मुझे कभी कभी ये खुशबू आती थी तो मैं समझ रहा था शायद ये मेरा धोखा, तो मैंने सोचा किसी मासूम बच्चे को मैं बुलाता हूं। तू 13 साल का बच्चा है, मासूम बच्चा है, तुझे बुलाया, तूने भी इस बात की तस्दीक। ये बच्चा कह रहा है कि खुशबू इतनी पसंद आई कि मैंने 3-4 मरतबा और उसको सूंघा और अपनी दुकान में आके बैठा। खैर अभी बैठा हूं, खत्म हो रही है बात, अभी दुकान में आके बैठा हूं कि जिसके यहां मैं काम कर रहा हूं दुकान का असली मालिक वो आ गया और आते ही बगैर किसी वजह के कहने लगा कि बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया, मेरे बच्चे इस काम में हाथ नहीं डालना चाहते, जा आज से ये पूरी दुकान मैंने तुझे दे दी, अब मैं कभी नहीं आऊंगा इस दुकान में, जो नफा होगा इतना हिस्सा तेरा इतना हिस्सा मेरा। बैठे बैठे वो खुशबू सूंघने के 15 मिनट में ये 13 साल का मुलाजिम बच्चा करोड़पति बन गया। सऊदी अरब के सुनार की दुकानें आपने देखी, किलो किलो के तो वहां औरतों के सेट हुआ करते हैं, तो आप कह रहे करोड़पति बन गए एकदम से बैठे बैठा। चंद दिन गुजरने के बाद उस अरब मालिक ने ये पूरी दुकान पूरी मुझे दे दी, वो नफा भी अपना छोड़ा और जो कारखाना था वो भी मुझे दे दी। अच्छा अब ये हुआ क्या कि फिर ये दुकान तोड़ी गई क्योंकि सफा मरवा की तरफ जो सहन है वो बनाया गया, तो दुकान जब तोड़ी गई तो इस दुकान के बदले में हुकूमत ने मुझे जो बड़े बड़े टावर हैं मस्जिदुल हराम के सामने, हिल्टन का टावर या इंटरकॉन, वहां पे हुकूमत ने इस दुकान के बदले में 3 दुकानें मुझे अलॉट की और वो जो कारखाना था वो तो था, एक दुकान की 3 दुकानें हो गई। अच्छा अब ये मेरी दुकान तो चली गई, उसके बदले 3 बड़ी बेहतरीन दुकानें मिली, लेकिन मैं अक्सर वहां जाता था जहां वो खुदाई शुरू हो गई। एक दिन मैं गया तो मेरी दुकान और उस बूढ़े बुखारी की दुकान तोड़ी जा रही। जैसे ही दुकान टूटी दोनों, तो दुकान के नीचे से एक किस्म का एक सुतून या पिलर नजर आया और मक्के के सारे पुराने लोग कहने लगे कि यह हजरत खदीजा का घर था, ये उसका पिलर और सुतून है जो 1400 साल के नतीजे में ग्राउंड लेवल ऊंचा हो गया, मिट्टी में आ गया और ऐसी खुशबू सुतून में से आ रही। अब वो बच्चा आज भी ये कहता है, मैं पूरे जुमले नहीं पढ़ रहा क्योंकि वक्त बहुत तेजी से निकल गया, वो 13 साल का नौकर बच्चा जिसने एक लम्हे के लिए खदीजा ताहिरा के मकान की खुशबू सूंघी, उस खुशबू को परवरदिगार आलम ने ऐसा बाबरकत बनाया कि पूरे कारखाने का मालिक बना, 3 दुकानों का मालिक बना, करोड़पति हो गया सिर्फ इसलिए कि खाना खदीजा की खुशबू इसकी नाक में आई थी। 5 अगस्त 2011 के जंग अखबार का कॉलम का पेज देख ली, अभी मौजूद है ये इंटरनेट पे आर्काइव में। आज भी इस जमाने में भी नाम खदीजा, एहतराम खदीजा, बरकत खदीजा, रहमत खदीजा। और अब मैं ये बता दूं कि ये वाकया तो इस साल का है ना, किसी ऐसे आदमी से मुलाकात कीजिए जो मेरे साथ कभी हज किया हुआ। मैं जब से हज कर रहा हूं 30-35-40 साल से उस घर की जियारत लोगों को जरूर कराता हूं। जब घर तोड़ दिया गया और हरम में आ गया तो वो जगह की जियारत कराता हूं। और सबका ये इत्तेफाक है कि जो दुआ, ये मैं बहुत एहतियात से कह रहा हूं, वक्त भी नहीं, जो दुआ खाने काबा का पर्दा पकड़ के कबूल नहीं हुई वो खाने खदीजा में कबूल हो, जबकि आज वो घर भी नहीं रहा, खाली वो जगह है। क्योंकि अल्लाह हल जजाउल एहसान इल्ला लेहसान, जो मेरे दीन के लिए कुर्बानी देगा अल्लाह कभी भी ना उसको भूलेगा ना उसके एहसान को फरामोश किया जाए। आज भी नाम खदीजा, आज भी बरकत खदीजा, आज भी वो जगह जहां खदीजा रही, आज भी वो खुशबू। हम और आप खदीजा ताहिरा तो नहीं बन सकते, उनकी औलाद तो है ना, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। खदीजा ताहिरा ने ये दौलत अपने नामो नमूद के लिए खर्च नहीं की, अपनी फैमिली के लिए खर्च नहीं की, अपना मकान बनाने के लिए खर्च नहीं की, मक्के में अपने नाम से कोई मेमोरियल नहीं बनाया था, ये सिर्फ दीन खुदा के लिए खर्च की। कयामत तक जो दीन खुदा पे अमल करेगा सबका सवाब भी खदीजा को मिलेगा, सब पर एहसान भी खदीजा का माना जाए। आज भी हमारे और आपके पास मौके मिलते हैं, खदीजा खदीजा थी, हम उनके औलाद हैं, मगर अपने आप को औलाद कहलाने का हकदार भी नहीं समझते, लेकिन हमारे खदीजा हमको भी आवाज दे रहा। काउंसिल ऑफ इस्लामिक गाइडेंस अलमेंजी सेंटर की जानिब से एहसान भट्ट साहब आपका एक मिनट लेंगे और उसके बाद कुछ वॉलेंटियर। आप समझ तो गए होंगे गुफ्तगु कहां तक गई है, लेकिन फिर भी जरा कुछ समझाना। दुरूद भेजिए, उसके बाद मैं मसाइब की मंजिल पे आ रहा हूं।
सब सारे मोमिन, शुक्रिया मोमिन साहब। मोमिन, आई एम हियर टू बेग ऑन द बिहाफ ऑफ अहले बैत इमाम हुसैन अलैहि सलाम for the funds to carry on this azadari in this Al-Mahdi Islamic Center. We are running this center, you know, very tightly, and this is the only chance we get to collect some funds from you people. And this center runs only with the help of you people. And I'm here to ask you for people to donate money so we can carry on serving the community the way it is and providing the quality programs. So please make some pledges. You can give the money tomorrow or day after tomorrow. This was from Muharram funds. And I'm here to take the start of this pledges for myself. I donate $500 for this. So. Banda khuda $100, jazakallah. Amen. हाजी मोहम्मद मूसा मीर $2,000 से सलावत पढ़िए इनके लिए प्लीज। ब्रदर हनीफ खान $200। ब्रदर काजिम $200। We need a lot of money, so please to make some big donations first, and so we can encourage the people there. Brother Hassan Ali, $200. Some brother gave me $100, so that right now. Banda Khuda, $200. Brother Ali, $100. Banda Khuda, $200. Salli ala Muhammad. Mumineen, we are doing these programs and everything, you know, if you do majlis at home, you know how much money it costs. We are doing this program. We have about 1,000 people coming in every day. So you can imagine how much arrangements, how much efforts we have to do and how much money we have to spend. We have a tent outside for the youth so where youth can learn the religion in English so they won't run away from the religion. Banda Khuda, $100. Brother Ali Ali Raza, $100. Banda Khuda, $100. Brother Safraz Zadi, $100. Brother Ghulam Muhammad, $100. And I would request the professional youth. Alhamdulillah, they are making good money in this country. And the old people, we were laborers and stuff like that. But the professional youth are making a lot of money. So please come forward and help us to do this. You have to carry on this boat now. Please move, come forward. Yes, brother. Yes. This little bacha, Ali's son. Mahdi. Mr. Mahdi, $100, please. Brother Yawar Abbas, $100. Brother Nabil Naqvi, $200. He's the one, the youth. I'm requesting these youth to come forward.
Brother Muid, $100.
Brother Niaz Naqvi, $100. And I'm requesting the ladies to please give your names there too. So, Brother Shams Ehsan, $3,000. He's our secretary in the council too. So say a loud salawat for him, please.
Muhammad.
200. Brother
Javed.
Javed Akbar, brother Javed Akbar, $100. Sakina Askari, Masuma Askari, $200.
Kambar Ali, $100.
Brother Kambar Ali, $100. Brother Vakar Mirza, $1,000. That's another ex-president. Ex-president of the AMYS. Is $1,000. JazakAllah, Mameen.
Vakar Mirza,
$1,000. No, that was it. Brother Sadaqat Ali, $1,000. I'm requesting the people who are watching and listening on the internet, please, you can make a pledges too, or you make a donation. You can call us in here, or you can make that donation on the online too. So we need your help too, because we put a lot of effort and a lot of money to release this programs on the internet. The two small kids are already $100, so JazakAllah. Say salawat for them, please. Akhtar Abbas, $200, please. Banda Khuda, $200. Brother Mazhar Shah, $200. JazakAllah. His brother there, we have his hand there. Brother Bashir Akbar in Marhom, his son is donating for the money on his father's name for his Salih Salaf, $2,000. JazakAllah. Say Allah Salawat. Brother Akhtar Naqvi, $200.
JazakAllah.
Saqib Hasan, $200. Brother Saqib Hasan, $200. I need some more. Donations in thousands, so we can actually get somewhere. Please come forward, come out, be an example, be a follower of Hazrat Khadija, as Maulana said.
Late Ali Mehdi,
$200. Ali Mehdi, $200. Farisale Sawab, mashallah. You can donate the money for your Maromeen to Farisale Sawab.
Hadi, $200.
Brother Hadi, $200.
Asad, $100.
Asad. $100. Mominin, our expense for the year is about $80,000. So that's why I'm here standing, taking your time and stopping Maulana for my list, so we can carry on this program. You people have to understand that this is the only way we can run this program with your support. If you want support, you know that this problem is a problem there. And in Islam needs a sacrifice, so we have to do some sacrifices, please.
Soha Business Solution
for $10,000.
Is
he
he's another young, that's why I requested the young youth. He's another young boy who's in the business. Alhamdulillah, he's raised in front of me and he's right here. And he donated $10,000. Say a very, very loud salawat for him, please. Again. JazakAllah, we need some more. $300. Sarif Naqvi. He's a youth, he's a student, he's donating money, so please take some help. $100. JazakAllah. $100. We'll move forward. If you don't want to give your name now, you can donate the money outside. We are sitting outside at the table outside. And everybody should know that the calendars came in for 2012. And the minimum hadiah is $2 for the calendar. You can pick up your calendars from there. And we are giving you the small bags. And anybody who's taking the part in pledges, please donate whatever you can. They donate right now. And use these bags, and then we can finish it off soon. Just consider me as the custom we have in our Shia, we make a fakir, Mawla's fakir, so consider me as a Mawla's fakir and please donate some money. Thank you. I thank you everybody very much from the bottom of my heart and please keep on helping us here. Manasa Bhadra Shukriya. Sanare Salawat.
Aur Allah ke Rasool ne ek din ki is bachchi ko Masjid Nabawi ke us majme ke samne pesh kiya. Jo majma Khadija Tahira ke ehsanat ko sun ke اور خدیجہ طاہرہ کے احسانات ان کے اوپر براہ راست آئے بھی تڑپ رہا ہے کہ کوئی خدمت کا موقع ملے ہمیں اپنی ماں کی اور ہم خدمت کریں کہا کہ میری بچی مثل خدیجہ اور شاید ہو بلکہ یقیناً یہ پیغام بھی دے دے کہ کتنا ہی شقی ظالم سنگدل بے حیا بے غیرت بیٹا کیوں نہ ہو اپنے ماں کی چادر کبھی نہیں چھینے گا اور اپنی ماں کے بازوؤں میں رسی کبھی نہیں باندھے گا پہچانو میری زینب کو یہ زینب نہیں ہے یہ خدیجہ ہے جو تمہارے سامنے مگر خود زینب کی اپنی شخصیت اور خدیجہ طاہرہ سے ان کی نسبت زینب کا جہاد عظمت کی جس منزل پر بھی ہو وہ کم ہی لگتا سلام تو ہمارا ہو ام فروہ پر سلام تو ہمارا ہو ام لیلہ کو سلام تو ہمارا ہو رباب کو یہ کسی معصوم گھر میں نہیں پیدا ہوں انہوں نے کسی معصومہ ماں کے شیر کو اپنی غذا نہیں بنایا ان کی رگوں میں کسی معصوم کا خون گردش نہیں کر رہا یہ عام امتی گھروں میں پیدا ہونے والی، ایک عام امتی گھر میں پروان چڑھنے والی، لیکن جب علی اور فاطمہ کی بہو بن کر اس گھر میں آتی، اگر ہمیں اپنے عقیدے سے الگ سے پتا نہ ہو تو ہمیں تو ان کے جہاد میں اور کلثوم کے جہاد میں کوئی فرق بھی نظر نہیں آتا. وہ تو ہمیں اپنے عقیدے سے معلوم ہے کہ زینب زینب، مگر منزل امتحان میں کسی جگہ ان میں سے کسی بھی ایک قدم بھی ہم نے پیچھے نہ پایا زینب و کلثوم. اور اس میں بھی خاص طور پر ام فروہ. دیکھیں لیلا جب کربلا میں آئیں تو اس عالم میں آئیں کہ ان کا سہاگ سلامت تھا، بیٹا ساتھ تھا. رباب جب کربلا میں آئیں تو اس طرح آئیں کہ سہاگ سلامت ہے، گود میں بچہ. فروہ 12 سال کی بیوگی کا زمانہ گزار چکی، اور اگر کوئی عورت جوانی میں بیوہ ہو جائے اور صاحب اولاد بھی ہو تو اب اس کی تمام تمناؤں کا مرکز اس کا بیٹا ہو جاتا. وہ اس بچے کو دیکھتی جاتی ہے اور یہی سوچتی جاتی ہے کہ جیسے ہی یہ جوان ہوگا میں اس کی شادی کروں، اور میری جو تمنائیں پوری نہ ہو سکی، جو میری ایک حسرت والی زندگی تھی. یہ اللہ کے رسول کا جملہ کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ خصوصیت اس کے شوہر کو ہے. اور ایک خاص واقعے میں جملہ ہے، کل سنیے. ام فروہ وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی جو 28 سفر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. میرا شوہر حسن مشتبہ زہر کے اثر سے کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تشت میں گر رہا. ایک طرف حسین ہیں، ایک طرف زینب ہیں جو حسن کو سنبھالے ہوئے، اور پائتی ام فروہ اس حالت میں کھڑی ہیں کہ 1.5 سال کا قاسم ماں کی گود میں، اور دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح سے میرا شوہر دنیا سے جا رہا ہے اور میں بیوہ ہو رہی ہوں. مگر اس حالت میں بھی حسن مشتبہ نے اس کٹتے ہوئے کلیجے کے درمیان اشارے سے ام فروہ کو بلایا اور اپنے بازو پہ بندھا ہوا تعویذ فروہ کے حوالے کیا. کہا، فروہ جب میرا قاسم بڑا ہو جائے تو یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دے، اور دیکھو اس تعویذ کو کبھی کھول کے مت دیکھ، لیکن جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو تب اس تعویذ کو کھول کے اس پر عمل کرنا. 12 سال گزر گئے ام فروہ کو بیوگی کے عالم، مگر حسین جیسے آقا کے گھر میں رہ رہی، زینب جیسی مہربان شہزادی کے گھر میں رہ رہی، کبھی کوئی ایسی پریشانی اور مصیبت آئی ہی نہیں کہ فروہ کو یہ تعویذ کھولنا پڑا. البتہ قاسم بڑا ہوتا جاتا ہے، قاسم کو دیکھ دیکھ کے ماں کے دل کو خوشی ہوتی، اور اب یہی سوچ رہی ہے کہ 13 سال کا تو میرا یہ قاسم ہو گیا، بہت مختصر مدت باقی ہے پھر میرا یہ قاسم شادی ہوگی، دولہا بنے، بہو کو لے کے آؤں گی، اور جیسی میری زندگی گزری، حسین جیسے آقا کے گھر میں رہ کر بھی بیوگی، بہرحال بیوگی. اور اسی دوران کربلا کا واقعہ پیش آ گیا. آج تک کوئی ایسی ماں بھی آپ نے دیکھی جس کا بیٹا اگر زندہ رہ رہا ہو تو اس کو یہ پریشانی ہو میرا بیٹا زندہ کیوں ہے؟ تعویذ کھولا تو کب کھولا تعویذ؟ پہلے تو شب عاشورہ، آقا حسین آدھی رات کے بعد مصلی پر بیٹھ کے پروردگار سے راز و نیاز کر رہا، عبادتیں ہیں اور سجدے اور دعا کے لیے ہاتھ پھیلے ہیں، ایک دم آقا کو ایسا لگا کوئی میرے سیدھے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. میرے مظلوم آقا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو دیکھا میرے حسن کی نشانی، میرا یتیم بھتیجا قاسم میرے برابر بیٹھا اور ایسا لگ رہا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے. حسین نے قاسم کو دیکھا، کہا، بیٹا قاسم آدھی رات کا وقت ہے، تیری ماں خیمے میں اکیلے رہ گئی ہے، یہ یہاں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، جا اور جا کے اپنی ماں کے پاس بیٹھ. قاسم نے تڑپ کے کہا چچا اما ہی نے تو مجھے آپ کے پاس بھجوایا، میں اما کے پاس بیٹھا تھا، میری ماں نے ایک بار مجھے دیکھا. ہر کہا قاسم بیٹا میں سیلانی نہیں ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل میدان میں تو بہت چھوٹا اور کمسن ہے، دشمنوں کی اکثریت کو دیکھ کر یا کثرت کو دیکھ کر، ایسا نہ ہو کہ میدان میں تیرے قدم پیچھے ہٹ جائیں، لوگ کہیں کہ حسن کا لال کبھی پیچھے نہ ہٹتا، یہ فروا کے بوت کی خرابی ہے. اتنا بتا کہ کیا کل میدان میں قربانی دے گا؟ قاسم نے کہا کہ اما کل آنے تو دو. کہا کہ نہیں، میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، جا کے آقا سے پوچھ کے آؤ. تو چچا میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں، اتنا بتا دیجئے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ ایک بار حسن مصطفیٰ نے 13 برس کے قاسم کو سینے سے لپٹا دیا، ایک بار حسین نے قاسم کو سینے سے لپٹایا. قاسم کو سونگتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں قاسم تجھ میں سے مجھے بھیا حسن کی خوشبو آتی ہے، آئے میرا بھائی حسن، آج ہوتا تو دیکھتا کس طرح حسین میدان کربلا میں گھیرے میں آ گیا. بدن سنتے جاتے ہیں، حسن مصطفیٰ کو یاد کرتے جاتے ہیں، آئے میرا بھائی حسن، آئے میرا بھیا حسن. جب 3 بار قاسم نے سوال کیا، چچا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے کہ نہیں؟ چچا میرا نام کل کے شہیدوں میں ہے کہ نہیں؟ اور حسین نے کوئی جواب نہ دیا. ایک مرتبہ بے اختیار قاسم رونے لگا، کہا چچا میں سمجھ گیا، کل میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے، کل میرے نصیب میں شہادت نہیں ہے، کل قاسم اسی طرح محروم رہے گا. جیسے ہی حسین نے قاسم کو روتا دیکھا، بے اختیار کہا قاسم تو اپنی بات کر رہا ہے، تو اپنے بارے میں پوچھ رہا؟ ارے کل کے شہیدوں میں تو تیرے ننے بھائی علی اصغر کا نام بھی شامل ہے. وہ اصغر کا نام سننا ہے، 13 برس کا ہے، بہت چھوٹا ہے، مگر حیدر کرار کا پوتا ہے. ایک بار قاسم نے انگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹنے لگے. چچا یہ بے حیا فوج ہمارے خیموں میں داخل ہو کے میرے اصغر کو شہید کرے گی؟ حسین کیسے جواب دیں، قاسم اصغر خیمے میں نہیں مارا جائے گا، اصغر تو تیرے چچا کی گود میں ہوگا جب 3 بھال کا تیر لگے گا. کہا قاسم جا اطمینان رکھ، کل تیرا نام بھی ہے اور تیرے بھائی اصغر کا نام بھی ہے. عاشورے کی صبح ہوئی، اکبر نے اذان دی، حسین نے نماز پڑھائی، جہاد کربلا شروع ہوا، اصحاب باری باری شہید ہوئے. جوانان بنی ہاشم کی باری آئی. جب کوئی شہزادہ جاتا ہے اور قاسم خیمے میں آتا ہے، فروا دیکھتی ہے اور کہتی ہے قاسم بیٹا تو اب تک زندہ ہے، قاسم بیٹا تو اب تک سلامت ہے، دنیا میں کوئی ماں ایسی نظر آئے گی؟ 12 برس جس بیٹے کو دیکھ دیکھ کے زندہ رہی، آج پوچھتی ہے بیٹا تو زندہ کیسے؟ وہ وقت آ گیا، اکبر کا لاشا آ گیا، قاسم آئے. فروا نے کہا قاسم تو اب تک زندہ ہے. اولاد جعفر تیار کے لاشے آ گئے، قاسم تو اب تک زندہ ہے. اولاد عقیل کے لاشے آ گئے، قاسم تو اب تک زندہ ہے. اون محمد کے لاشے آ گئے. اب جو قاسم ماں کے پاس گیا تو ماں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. قاسم کو دیکھ کر فروا نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. قاسم تڑپ گئے، اما تو مجھ سے ناراض کیوں ہے؟ فروا نے کہا بیٹا میری شہزادی کے لال مارے گئے، آئے میرا اون اور محمد مارا گیا، میرا قاسم اب تک زندہ ہے، یہ دن آنے سے پہلے میں کیوں نہ مر گئی؟ قاسم نے ہاتھ جوڑے اور کہا اما کسی سے پوچھ لے، کسی سے پوچھ لے، ہر مرتبہ دوڑ کے جاتا ہوں. چچا اب مجھے مقتل میں جانے دے، چچا اب مجھے جہاد کرنے دے، چچا اب مجھے شہید ہونے دے. تو چچا مجھے سینے سے لپٹا لے اور میرا بدن سوکھ کے کہے کہ تجھ سے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے. آقا اجازت نہیں دیتا. اما ایک بار چچا سے اجازت دلوا دے، پھر دیکھ تیرا قاسم کیسا جہاد کرتا. ام فروا نے سنا. اب دو روایتیں، دوسری روایت یہ، ام فروا زندگی میں کبھی حسین سے بات نہیں کی ہے، اتنی شرمیلی ہے، پریشان، آخر کیسے اجازت دلواؤں. ایک جملہ یاد آ گیا، 28 سفر ہے، میرے آقا کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے. حسن مصطفیٰ مجھے بلاتے ہیں، کہتے ہیں جب میرا قاسم کسی بڑی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو تب یہ تعویذ کھولنا، آئے میرا قاسم مر نہیں رہا، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اللہ، دنیا میں کوئی ایسی بیوہ ماں آپ کو نظر آئے گی جس کا بیٹا نہیں مر رہا؟ وہ سمجھ رہی ہے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. قاسم ذرا اپنے بازو پر سے تعویذ تو کھولنا. قاسم نے تعویذ اتار کے کھولا، حسن مصطفیٰ کی وصیت ہے، قاسم بیٹا میں کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، میرا بھائی حسین دشمنوں کے درمیان گر جائے گا، قاسم حسین پہ اپنی جان قربان کر دینا، حسن کی نمائندگی کرنا ہے۔ ام پروا نے کہا قاسم چل میرے ساتھ۔ ایک بار شہزادی زینب کی درگاہ میں آئی اور کہا شہزادی میں آپ کے بھائی کا وصیت نامہ آپ کے لیے لائی ہوں، یہ کہے کہ تعویذ آگے بڑھایا، آقا حسین کو یہ تعویذ پڑھوائیے۔ زینب نے یہ تعویذ حسین کو دیا، حسین نے تعویذ پڑھا، ہائے بھیا حسن مصطفیٰ مجھ سے خواہش ظاہر کی۔ تو کیا خواہش ظاہر کی؟ دیکھیے یقین رکھیے، حسین کے لیے اکبر کا لاشا آسان ہے، حسن کے گھر قاسم کا لاشا مشکل ہے۔ اس کی دلیل وہ جملہ بھی ہے آگے چل کر، اکبر کے لاشے پہ حسین اتنی تیزی سے نہیں آئے تھے جتنا قاسم کے سرانے آئے تھے۔ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا آسان ہے، حسن جیسے بھائی کے وارث کا لاشا اٹھانا؟ ایک بار تعویذ پڑھا، ایک بار حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے، کہا قاسم بیٹا بھیا حسن کا حکم آ گیا، اب میں تجھے نہیں روکوں گا، مقتل میں چلنے کی تیاری کر۔ قاسم آگے بڑھنا چاہتا ہے، ایک بار ام پروا نے شہزادی زینب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہا شہزادی ایک خواہش میری اور ہے، ایک خواہش میری اور ہے، اور یہ کہہ کر امام حسن کا امامہ نکالا، زینب کبرا کے ہاتھ میں دیا، آقا حسین سے کہیے میرے قاسم کو اس کے باپ کا امامہ بنا کے میدان میں بھیجے، چھوٹا ہے تو کیا ہوا، ہے تو حسن کا وارث اور حسن کا لال۔ حسین نے حسن مصطفیٰ کا امامہ قاسم کے سر پہ پہنایا، قاسم کربلا کا اتنا چھوٹا شہید کہ گھوڑے پہ بیٹھ بھی نہ سکتا تھا، حسین نے گود میں لے کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، اور ایک بار قاسم مقتل کی جانب چلا۔ 13 سال کا یہ گلبدن شہزادہ بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، مگر حیدر کرار کا پوتا ہے، اس طرح سے لشکر عمر ساتھ سفید سفید تتر بتر کر دی، سارا لشکر گھبرا کے بھاگنے لگا، شامی پہلوان کے 7 بیٹے مارے، گھبرا کے اس نے آواز دی، ارے میری مدد کو، 30,000 کا لشکر ایک 13 سال کی اکیلے قاسم کو گھیرے میں لیا، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے برچیاں چلی، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے تلواریں چلی، ایک مرتبہ قاسم زخموں سے چور چور گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، آواز دی یا اماں، اے چچا ادریتی میری مدد کو آئیے۔ یہ تاریخ کربلا کا فقرہ ہے کہ کسی بھی زخمی کے پکارنے پر اتنی تیزی سے آقا حسین نہ چلے جتنا قاسم کی آواز پہ چلے۔ ابھی لشکر یزید سوچ بھی نہیں سکتا تھا، دیکھا حسین سرحانے پہنچ گئے ہیں، ذوالفقار ہاتھ میں ہے، حسین کا جلال، سارا لشکر بھاگا، اور اس طرح بھاگا، ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے، ادھر کے سپاہی ادھر دوڑے۔ ایک جملہ امام زمانہ سے منسوب ہے، میرا سلام کربلا کے اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں ٹوٹ کے بائیں طرف آ گئی تھی، دائیں پسلیاں ٹوٹ کے دائیں طرف آ گئی تھی۔ ارے ذرا سوچو، حسن کا لال دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، بائیں پسلیاں دائیں طرف۔ میرے مرحوم استاد مولانا جوہر صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے، کربلا کے جتنے مصائب ہیں تمام شہدا نے حسین کا ساتھ دیا، سب پیاسے رہے، سب بھوکے رہے، سب 3 دن پانی بند رہا، سب نے تیر و تلوار برداشت کیے، مگر ایک مصیبت ایسی ہے جس میں فقط قاسم نے چچا کا ساتھ دیا ہے، اور وہ ہے بدن کا پامال ہونا، یا حسین کا لاشا پامال ہوا یا قاسم کا بدن پامال ہوا، مگر عزاداروں یہاں بھی ایک فرق ہے، حسین شہید ہو چکے تھے تب لاشا پامال ہوا، قاسم ابھی زندہ اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے۔ میرا آقا قاسم کے سرحانے پہنچے، جملہ کہا، قاسم تیرے چچا پہ انتہائی شاق ہے کہ تُو نے پکارا اور وقت پہ تیری مدد کو نہ آ سکا۔ یہاں پہ جملہ اور علماء پڑھتے، جیسے حسین نے کہا قاسم تیرے چچا پہ شاق ہے، قاسم نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے چچا کو دیکھا اور بے اختیار کہا میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ کیا قاسم پہچان نہیں پا رہے کون ہے؟ نہیں نہیں، قاسم پہچان رہے، مگر خالی حسین نہیں آئے تھے، قاسم کی آواز سن کر خیمے سے حسین آئے، جنت البقیع سے حسین مصطفیٰ آ گئے، اے میرے لال گھبرانا نہیں، تیرا باپ تیرے استقبال کو آ رہا ہے، تجھے لے جانے کے لیے آ رہا ہے۔ اور بس آخری جملہ، قاسم کا بدن اس قابل نہ تھا کہ حسین اٹھا کے لے جاتے، ابا زمین کربلا پہ بچھائی، قاسم کے زخمی بدن کو ابا پہ رکھا، ابا اٹھائی ایک گٹھری بن گئی، نیک خیمے کے دروازے پر آئے، ہر شہید کا لاشا آتا ہے، حسین خیمے میں لاشا پہنچاتے ہیں، زینب سفید ازا بچھاتی ہے، حسین دروازے پہ آئے، حسین دروازے پہ کھڑے ہو گئے، زینب بہت دیر انتظار کرتی رہی، پردہ ہٹا کے باہر آئی، دیکھا حسین کھڑے، کہا بھیا ساری بیویاں انتظار کر رہی ہیں، نوشا کا لاشا ہے، گلبدن کا لاشا ہے، قاسم کا لاشا آ جا، تیرا ہاتھ خالی ہے کیا؟ قاسم کا لاشا نہیں ہے؟ حسین نے ایک مرتبہ گٹھری کی جانب اشارہ کیا، زینب میرا قاسم اس کے اندر ہے، زینب نے گٹھری دیکھی، ابھی پوچھنا چاہتی ہے بھیا کیا ہوا؟ حسین نے کہا خاموش ہو جاؤ، آہستہ بولو، دیکھتی نہیں ہو فرما تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، ارے ماں تمہارے پیچھے ہے، ان میں فرما آ گیا، زندگی میں پہلی اور آخری بار حسین سے بات کی، آقا آقا ذرا مجھے دکھائیے تو میرے لال پہ کیا گزری ہے؟ حسین نے گٹری کو کھولا، ماں کے سامنے لاشا آیا، اور ام فروا نے کیا کہا؟ کہاں کی شہزادی زینب، کلثوم، رباب، لیلا، سکینہ، مجھے آ کے مبارکباد دو، میری قربانی سب سے زیادہ کام آ گئی، ہائے میرا قاسم، واہ قاسم، واہ قاسم۔